طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ
ہے مجموع مدنی مذاکرہ
مذاکرہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دلی میں نیت کر لیجیے کہ میں نے اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کیا پانی پینا یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. کھانا آ گیا افطاری آ گئی اعتکاف کی نیت نہیں تھی تو اب کھا پی نہیں سکتے. کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت بھی نہیں ہو سکتی. البتہ ثواب کے لیے اب بھی ہو سکتی ہے تو کر لیجئے. پھر کچھ ذکر و درود کر لیجئے. مثلا 12 مرتبہ چاہیں تو درود شریف پڑھ لیں. اب کھانے پینے سونے میں حرج نہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. زیادہ درود و سلام پیج نمبر 3 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا 10 گناہ مٹاتا اور 10 درجات بلند فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1440 سن ہجری کے ذی قعدۃ الحرام کی آج 10ویں شب ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرہ ہے اور اس میں خصوصی شرکت گاؤں تمبولی کاموں کی پنجاب اور سرفراز کالونی حیدرآباد سندھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ اتنے بڑے بڑے جانور ہیں اور ان کے سینگ بھی بڑے ہیں. اگر ان کو اسی طرح کھڑے کھڑے ذبح کر دیا جائے تو یہ درست ہے؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں.
یہ دمبے تھے. دمبے بھیڑ بکری یہ سب لٹا کر ان کو ذبح کرنا سنت ہے. قبلہ رو ان کا چہرہ ہو تو مخصوص طریقہ ہے. تو اگر کھڑے کھڑے کسی نے ذبح کیا تو ذبح تو درست ہو جائے گا یعنی حلال ہو جائے گا جانور لیکن ظاہر ہے کہ وہ سنت چھوٹی. اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ حج کرنے کی لوگ تیاریوں میں تو بہت جستجو اور سامان کے حوالے سے بڑی فکر کرتے ہیں اور مسائل کے حوالے سے بالکل فکر نہیں کرتے، اور ان سے اگر کہا جائے کہ آپ جو ہے حج کرنے جا رہے ہیں ماشاءاللہ آپ کو مبارک ہو، مگر مسائل بھی سیکھتے جائیں، تو کہتے ہیں کہ میرے ساتھ فلاں مفتی صاحب جا رہے ہیں اور فلاں عالم صاحب جا رہے ہیں، میں جا کے وہیں پہ عالم صاحب جا رہے ہیں وہ بتائیں گے ہمیں وہیں جا کے سیکھ لیں. تو امیر السنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ امیر السنت فرما دیں کہ مسائل وہاں جا کے کیا، وہاں تو عمل کرنا ہے، یہاں پر سیکھ کے جائیں، برائے کرم جواب عنایت فرمائیں.
سیکھ کر ہی جانا چاہیے کہ ہر مسئلہ عالم صاحب بتائیں یہ ضروری نہیں ہے نا، آپ پوچھیں گے تو بتائیں گے. پھر یہ کہ بہت سارے مسائل تو اندرونی ہوتے نا، جیسے نیت کرنی ہے، کہاں نیت کیا کرنی ہے، تو اس کے علاوہ بھی بہت سارے اس کے حج کے مناسک کے مسائل ہیں، تو ان کو تو سیکھنا ضروری ہے نا. جس کو حج کرنا ہے اس کے لیے فرض ہے کہ اس کو حج کے ضروری مسائل آتے ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
زمانو عطا اللہ دے زمردان نراغل امام فیضان مدینہ تا فیضان قرآن کو سال علم یاشی دفع رجی زماد امیر اہل سنت علامہ الیاس قادی دامت برکاتہ العالیہ نا دا سوال لے جی چنن سبا زمون کو معاشرہ کی درو ہوئے لیکی گی اور دا درو آری و سرے دا سی ہوئے لکا چی احپل یو سعادہ چی گری جی اور بدی درو و مانتا سو اس طرح نوا چی چنن سبا دا درو ریز جات آم شوی اور دا درو بن کری جی ہر خبر کی درو اور درو اور درو.
یہ ہمارے سائن بھائی عطا اللہ ان کا نام ہے مردان سے حاضر ہوئے ہیں اور اسلام آباد فیضان مدینہ میں یہ ایک ماہ کا فیضان قرآن کورس کر رہے ہیں. ان کا سوال یہ ہے امیر علیہ سنت سے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کو بہت عام سمجھا جاتا ہے اور اس کو لوگ جھوٹ بول کے اچھا سمجھتے ہیں، تو امیر علیہ سنت اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائیں، لوگوں کو کچھ سمجھائیں کہ ہمارے معاشرے سے یہ جھوٹ کی برائی ختم ہو جائے.
واقعی جھوٹ تو بہت زیادہ عام ہے اور بات بات پر بولا جاتا ہے، ہر فیلڈ میں جھوٹ بولا جاتا ہے، تجارت میں جھوٹ بولتے ہیں، ملازمت میں جھوٹ بولتے ہیں، ملازم رکھنا ہے تو جھوٹ بولتے ہیں، ملازم رہنا ہے تو وہ جھوٹ بولے گا، خریداری کرنی ہے تو جھوٹ بولیں گے، مذاق میں جھوٹ بولیں گے، یعنی کہ قدم قدم پر جھوٹ بولا جا رہا ہے. کہ بات جھوٹ تو ایسے ہوتے جو خود پتہ بھی چل جاتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، اور بعض اوقات یہ کہ بالکل بھی توجہ نہیں ہوتی اور بندہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. میں اس کی مثال دوں، جیسے اپنی طبیعت بہت خراب ہے، واقعی بہت خراب ہے، اس کو بھی مریض کو پوچھیں گے نا کیا حال ہے کیسی طبیعت، تو بولے گا ٹھیک ہوں. اب اگر وہ ٹھیک ہوں کہہ رہا ہے اور اس کی توجہ اپنے مرض کی طرف ہے کہ میں ٹھیک نہیں ہوں، میں تو بیمار پڑا ہوں، بخار میں تپ رہا ہوں، پھر بھی کہہ رہا ٹھیک ہوں، تو یہ جھوٹ ہوا. یہاں تک کہ اگر الحمدللہ کہا اور اس سینس میں کہا کہ ٹھیک ہوں کے معنی میں الحمدللہ بھی کہتے ہیں، الحمدللہ کیا حال ہے الحمدللہ، تو اگر یہ بھی اس طرح اس معنی میں کہا کہ میں ٹھیک ہوں تو اب یہ بھی جھوٹ ہوا. تو اب ایسے موقع پر بندہ بیمار ہوتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں کیا حال ہے، اب پوچھنے والے بھی رسمی پوچھ رہے ہوتے ہیں، اگر یہ اپنا فائل کھولتا ہے اپنی بیماری کی تو وہ اگلا اس کا متحمل نہیں ہے، اس کو برداشت کرنے والا نہیں ہے، وہ پوچھنے کو پوچھ لیا. تو ایسے موقع پر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف توجہ ہو، مسئلہ نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو اب یہ کہ وہ اس طرح کہے الحمدللہ، تصور اس میں یہ ہو کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں، تو یوں بچت ہو جائے گی، ورنہ یہ ٹھیک ہوں کے معنی میں بولے گا تو یہ جھوٹ قرار پائے گا. پھر اپنے مال کی تاریخ میں تاجر جو ہے یہ پتہ نہیں کیا کیا بول رہا ہوتا ہے، بعض اوقات تو سری جھوٹ بول رہا ہوں، کھلے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، اتنے میں تو میری خرید بھی نہیں ہے، پھر وہ خرید بھاؤ دے بھی دیتا ہے مانگنے والے کو، خرید بھاؤ سے کم بھی بعض اوقات دے دیتا ہے، جس کو یہ خرید بھاؤ کہہ رہا تھا وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، خرید باؤ تو کچھ اور ہوتا ہے، لیکن اس کو خرید باؤ بھی نہیں ہے، اس میں تو میرا وارا نہیں کھاتا، میں نے اتنے میں تو میرے کو پڑتا بھی نہیں ہے، میرا جھوٹ کوئی ریس گاڑی لینے آیا تو جھوٹ بولیں گے، نہیں ہے، اور اگر ریس گاڑی کا ڈھیر لگا ہوا ہے تو نہیں ہے، یہ بھی بول سکتے ہیں نا کہ میرے کو اس کی ضرورت پڑے گی، مگر وہ اکیلا بیس کرے گا کہ میرے کو دے دو بہت ضرورت ہے، تو اس لیے وہ جھوٹ بول کے ٹال دیتے ہیں، تو وہ جھوٹ بولنے کا عذاب پھر برداشت نہیں ہوگا نا، تھوڑا بہت وہ تو بیس کرے گا، وہ آپ اس کو یہ سمجھا سکتے ہیں کہ میں اگر یہ بول دیتا کہ نہیں نہیں ہے تو آپ میرے سے الجھتے نہیں، اب میں نے سچ بولا تو یار آپ الجھ رہے ہیں، کہ میں نے جھوٹ سے بچنے کے لیے آپ کو سچ بتا دیا کہ ریس گاڑی ہے، مگر مجھے بھی گاہک آتے ہیں بند بڑا نوٹ دیتے ہیں تو کھلا مجھے چینج ضرورت ہوتی ہے، اس لیے میں نے رکھا ہوا ہے، تو چینج تو بعض اوقات لوگ خریدتے بھی ہیں تاکہ وہ بڑے نوٹ والے کو وہ کھلا دے سکیں، یہ انڈرسٹوڈ سب جانتے ہوتے ہیں کہ اس طرح رکھنا پڑتا ہے، جو یہ ریس گاڑی اور چھوٹے چھوٹے جو کاروبار کام کرتے ہیں دکانوں پر دھندا کرتے تو ان کو رکھنی پڑتی ہے، تو بہرحال یہ کہ جھوٹ سے بچنا ہے، بات بات پہ جھوٹ بولتے ہیں، دیر ہو گئی تو کیوں دیر ہو گئی، تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی بہانہ تراش لیں گے، یار ایک یوں مل گیا تھا اور پیٹ میں میرا درد ہو گیا تھا، حالانکہ وہ لیٹ ہونے کی وجہ پیٹ میں درد ہونا نہیں ہے، درد ہوا اور قدم بھی چلتے رہے، اب اس میں لیٹ یوں ہوا کہ نکلے ہی لیٹ تھے گھر سے تو لیٹ تو ہو گیا، میں کیسے لیٹ ہو گیا، ٹریفک میں پھنس گیا تھا، یا ٹریفک میں کیا پھنسے تھے، نکلے کتنے بجے تھے، اب جب نکلے تبھی لیٹ ہو گئے تھے آپ گھر سے، ٹریفک میں پھنسنے کی وجہ سے لیٹ تو نہیں ہوئے، تو یہ مزید لیٹ ہو گئے ٹریفک میں پھنس کر، تو جس کو جلدی جانا ہوتا ہے جلدی پہنچنا ہوتا ہے ڈیوٹی پر وہ جلدی نکلتا ہے، لیکن یہ کہ دینی کام میں خاص کر بندہ لیٹ ہو جاتا ہے، اجتماع میں جانا ہے مدینہ مذاکرے میں لیٹ ہو جاتا ہے، ٹریفک میں پھنس ہی جاتا ہے، تو بعض ہوگا دیکھ کاموں میں بھی بندہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، تو اللہ کریم ہمیں جھوٹ سے بچائے اور سچے نبی کی پیروی کرتے ہوئے ہمیشہ سچ بولنے کی سعادت بخشے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
میرا امیر اللہ سنت سے سوال ہے کہ جس اسلام بھائی پر حج فرض ہو گیا ہو تو کیا وہ زکات دے گا یا حج کرے گا؟
اگر زکات کی حد تک اس کے پاس مال ہے اور زکات کی تاریخ آ گئی، زکات فرض ہو گیا تو ذرا زکات تو اس کو دینا ہے، چالیسواں حصہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
امیر علیہ سنت کے بھار کا میں ایک سوال ہے، سلام اردو میں پڑھنا جائز ہے یا عربی میں؟
سلام کسی بھی زبان میں پڑھ سکتے ہیں، صلاۃ و سلام جو ہم سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر پڑھتے ہیں تو کسی بھی زبان میں پڑھ سکتے ہیں، خود اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو زمانے کے ولی اور بہت بڑے عالم اور مفتی کہ ان کے بھی سلام لکھے ہوئے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ اردو میں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
سوال ہے کہ میت کو غسل دیتے ہوئے اگر کوئی جگہ خشک رہ جائے کیا غسل ہو جائے گا؟
جان بوجھ کر تو غسل کی جگہ نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ وہ غسل ہوگا اس کی صورت میں کہ پورے بدن پر پانی بہ جائے۔
میرا سنت کی بارگاہ میں ہمارا یہ سوال ہے کہ چھوٹی بچی قبرستان میں جا سکتی ہے؟
چھوٹی بچی، بہت چھوٹی بچی ہو، چار پانچ سال کی جیسے، تو اس کو قبرستان لے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ عورت والی جو ممانعت ہے، عورت کو جانا منع ہے، اور یہ ابھی پوری عورت بنی نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
سرمان اتاری خانے وال شیر سے بات کروں، امیر اہل سنت کی بارگاہ میں کیا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہو چکے ہیں، اس کے بارے میں کچھ مدنی فول ارشاد فرما دیجیے گا۔
امام مہدی، مہندی نہیں، مہندی ہاتھ میں لگاتے ہیں، میں نے داڑھی میں لگائی ہے. مہدی میم ہا دال یا مہدی ہے، ویسے عربی تلفظ اس کا مہدی، میم ہا زبر مہ، لیکن اردو تلفظ بنے گا مہدی. امام مہدی ابھی پیدا نہیں ہوئے، یعنی اس کی جو نشانیاں ہیں اس سے وہ نشانیاں ابھی ظاہر نہیں ہوئی. بعض لوگ جن کو خبط ہو جاتا ہے نا، دماغ خراب ہو جاتا ہے، تو وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں امام مہدی ہوں. اور امام مہدی کے لیے یہ بھی تو شرط ہے کہ وہ سید ہو، تو یہ سید بھی نہیں ہوتے. اچھا اب وہ سید بھی ہیں تو امام مہدی ہونے کا دعویٰ یہ تھوڑی کر سکتے ہیں. امام مہدی تو لوگ طواف میں مشغول ہوں گے اور اولیاء کرام ان کو پہچانیں گے اور آسمان سے آواز گونجے گی کہ یہ ہمارے خلیفہ، یہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہیں، ان کی بیعت کی جائے گی. اور اس طرح مطلب یہ وہاں پہچان ہوگی مکہ شریف میں دوران طواف، وہ بھی اولیاء کرام پہچانیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں محمد حنیف بات کر رہا ہوں کراچی سے. مجھے صرف یہ معلوم کرنا تھا، جیسے ہم کوئی جانور لے کر آتے ہیں گائے یا بکرا، تو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کتنے کر لیا، کتنے کر لیا، کتنے کر لیا. تین بار بار لوگ سوال پوچھتے ہیں، کیا یہ بتانا جائز ہے، مناسب ہے؟ کیونکہ ایک تو بڑائی بھی ہو جاتی ہے، جی میں 1.5 لاکھ کا لایا، جی میں 75,000 کا لایا، جی میں 2 لاکھ کا لایا. اس سے میں ذرا یہ معلوم کر رہا کہ کسی کو قیمت بتانا مناسب ہے یا اپنے طور پہ قیمت اپنی منہ چپ رکھیں. آپ اس سلسلے میں ذرا میری ہیلپ کریں.
اب ظاہر ہے کوئی پوچھے گا، آپ اس کو نہیں بتائیں گے کہ میں نہیں بتاتا تو اس کا دل ٹوٹے گا، برا لگے گا، تو بتا دیجئے. اب آپ کو لیے لیے گھومنے کا بھی تو شوق ہے نا، تو جب ایک شوق پورا کر رہے ہیں یا دروازے کے آگے اس کو لا کے باندھا ہے، اس کو پھور گجرے ڈالے ہیں، ہار پہنائے ہیں، اس کو سجا کے رکھا ہے، تو اب اس کی نمائش تو کروا ہی رہے ہیں، تو لوگ تو پوچھیں گے کتنے کا لیا. یا نمائش نہ کریں اس کی، چھپا کے رکھیں تو پتہ نہیں چلے گا اتنا لوگوں کو، کم لوگ پوچھیں گے. پھر یہ پوچھیں گے یار قربانی کے لیے جانور لیا کہ نہیں لیا، اگر ہاں بولتے ہیں تو یہ پوچھیں گے کتنے میں آیا، اچھا ابھی تک نہیں لیا تو پوچھیں گے کتنے تک لینے کا ارادہ ہے. تو عوام نے تو پوچھنا ہے. اب یہ بعض اوقات پوچھنا فضول بھی ہوتا ہے، بعض اوقات فضول نہیں بھی ہوتا. اب وہ اس لیے پوچھ رہا ہے کتنے کے لیا، تاکہ اس کو بھی منڈی جانا ہے جانور لانا ہے، تو وہ اس لیے پوچھ رہا ہے کہ آج کل پتا چلے بھاؤ کیا چل رہا ہے، کہ اس طرح کا جانور کتنے کا ملتا ہے. تو یہ اس کی اچھی نیت ہے. اور اگر وہ ویسے ہی پوچھتا لوگ تجسس ہوتا ہے پوچھتے ہیں، تو یہ بات صورتوں میں فضول ہوتا ہے. گناہ اب بھی نہیں ہے لیکن فضول باتوں سے بچنا اچھا ہے. لیکن اب آپ کو کسی نے پوچھ لیا تو اس کے دل جوئی کی نیت سے، اس کا دل خوش کرنے کی نیت سے آپ بتا دیں صحیح صحیح، تو اس کا دل خوش ہوگا. کہ آپ نہ بتائیں گے تو اس کا دل ٹوٹے گا. البتہ بلا ضرورت پوچھنا نہیں چاہیے، پوچھنے والے کو چاہیے کہ وہ بلا ضرورت نہ پوچھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بذریعہ ایس ایم ایس بھی سوالات ہمارے پاس آ رہے ہیں. کسی کے انتقال کے بعد 10واں، 20واں، 40واں کی جو نیاز ہوتی ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے جو اتنا اہتمام کیا جاتا ہے؟
یہ عوام کی جو یہ ہوتا ہے 3واں، 10واں کو نیاز نہیں بولتے، 3واں، 10واں، 20واں، 40واں برسی، تو یہ سب ایصال ثواب کے انداز ہیں. اور ایصال ثواب جائز ہے، اب وہ 10ویں دن کرے یا 11ویں دن کرے یا 5ویں دن کرے یا 3رے دن کرے یا پہلے دن کر دے یا روز روز کرتا رہے، تو ایصال ثواب جائز ہے. لیکن مسلمانوں میں یہ رائج ہے، 3واں، 10واں ہر جمعرات کو کرتے ہیں، میت ہو جاتی 4 جمعراتوں تک شاید کرتے ہیں، تو یہ سب جائز صورتیں ہیں. اس کو ناجائز کہنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. جو ناجائز کہتا ہے اس کا ناجائز کہنا ناجائز ہے. کہ جب شریعت نے کسی چیز کو ناجائز نہیں کہا تو دوسرا کو اس کو ناجائز کہے گا تو وہ خود ناجائز فعل کا مرتکب ہوگا، گناہ گار ہوگا. کہ مسلمانوں میں اچھا طریقہ ایک رائج ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو ثابت ہے, اور اب یہ کہ جس دن بھی کرے منع نہیں ہے. جیسے درود شریف پڑھنا, یہ قرآن کریم میں حکم ہے, درود و سلام ہے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اے ایمان والو نبی پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو, یہ حکم دے دیا. اب کھڑے کھڑے بیٹھو, کھڑے کھڑے پڑھو تو جائز, بیٹھے بیٹھے پڑھو تو ناجائز. اب کوئی بول دے کہ نہیں کھڑے کھڑے ہاتھ باندھ کے پڑھو گے تو ناجائز ہو جائے گا, تو یہ کیوں ناجائز ہو جائے گا یار؟ جب درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا پڑھو. اب یہ قرآن کریم میں کہیں نہیں ہے کہ بیٹھے بیٹھے پڑھو یا لیٹے لیٹے پڑھو یا کھڑے کھڑے پڑھو. تو جس ہیئت میں پڑھا جائز ہے, اسی طرح اذان سے پہلے پڑھا تو بھی جائز ہے, اذان کے بعد پڑھا تو بھی جائز ہے, نماز سے پہلے پڑھا تب بھی جائز ہے, نماز کے بعد پڑھا تب بھی جائز ہے, سحری کے ٹائم پر پڑھا تب بھی جائز ہے, افطار کے وقت پڑھا جب بھی جائز ہے, تو منع نہیں ہے نا, اب پڑھو. اچھا اب علماء نے جو منع کے مواقع بتائے تو وہ اپنی جگہ پر موجود ہے. مثلا واش روم میں نہیں پڑھنا ہے, منع کیا انہوں نے, اور یہ عقل میں بھی آتا ہے کہ یار گندی جگہوں پہ نہیں پڑھنا چاہیے, نماز کے دوران نہیں پڑھیں گے, یہاں بھی منع کیا تو نہیں پڑھیں گے. خطبے میں خطیب جو پڑھتے ہیں وہ ٹھیک ہے, سننے والا زبان سے نہیں پڑھے گا, منع کیا علماء نے, نہیں پڑھیں گے. تلاوت میں جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک آیا, انہیں جیسے کہ یہ بھی آیت مبارکہ ہے محمد الرسول اللہ, تو اب یہ کہ جب قرآن کریم کی تلاوت میں نام آیا تو درود نہیں پڑھیں گے, منع کیا علماء نے, تو ٹھیک ہے نہیں پڑھیں گے. تو جو نہیں پڑھنے کا جو منع تھا وہ تو منع ہو گیا, اب باقی کھڑے کھڑے پڑھے, بیٹھے بیٹھے پڑھے, لیٹے لیٹے پڑھے تو پاؤں سمیٹ لے, کہ یہ پھر مطلقاً آداب میں سے کہ جب بھی ذکر و درود کرے تو پاؤں سمٹے ہوئے ہوں, اگر لیٹے لیٹے پڑھتا ہے تو یوں کر لے, اگر لیٹے لے پھر بھی اگر کوئی مجبوری ہے پاؤں اس کے لمبے ہیں تو یہ ادب, تو پھر تو وہ ادب کے خلاف بھی نہیں ہے, ورنہ ادب کے خلاف تھا گناہ تب بھی نہیں تھا. تو اپنی طرف سے کوئی مطلب ایسا اصول نہیں بنانا چاہیے. تو بہرحال عیسیٰ علیہ ثواب رات میں بھی جائز ہے, دن میں بھی جائز ہے, صبح کے وقت بھی جائز ہے, شام کے وقت بھی جائز ہے, جس تاریخ کو سارے سال میں کرے اس تاریخ کو جائز ہے, کوئی ایسی تاریخ نہیں ہے, نہ کوئی ایسا دن ہے, نہ کوئی ایسی گھڑی ہے کہ جس میں عیسیٰ علیہ ثواب ناجائز ہو جائے, جائز ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد.
میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ قربانی رہ جائے تو کیا اس میں دوسرے دفعہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ قربانی جیسا کرتا میں لگاتار جا رہا ہوں, ابھی اس دفعہ میرے پاس پیسے نہیں کی تو اگلے دفعہ میرے تو یہ معاف ہے یا اس کا دوبارہ کرنا پڑتا ہے سر؟
قربانی کے دن گزر گئے اور اس نے قربانی نہیں کی اور جانور یا اس کی قیمت کو صدقہ بھی نہیں کیا, یہاں تک کہ دوسری بقرعید آ گئی, اب یہ چاہتا ہے کہ سال گزشتہ کی قربانی کی قضاء اس سال کر لے, یہ نہیں ہو سکتا, بلکہ اب بھی وہی حکم ہے کہ جانور یا اس کی قیمت صدقہ کرے.
ایک چیز یہ بھی کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے, یعنی مثال اس میں دو باتیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ اگر قربانی کے شرائط پائے جائیں پیسے نہ ہوں تو کیا کرنا چاہیے, اور اگر پیسے نہیں تھے کہ مراد یہ ہے کہ اس وقت صورت حال ہی نہیں تھی, قربانی کی واجب ہی نہیں ہوتی تھی تو بھی اس کا حکم ہوگا.
اگر قربانی واجب تھی اور پیسے نہیں تھے تو قرض لے کر کر لے, ادھار لے کر بھی کیا جا سکتا ہے, یا ایسا کوئی سامان ہے جو بیچ سکتا ہے, بک سکتا ہے تو وہ بیچ کے رقم کر دے, قربانی کا جانور لے لے. اب یہ ضرور تھوڑی کہ آپ 2.5 لاکھ کا جانور لے, حصہ ڈال لے وہ سستا ہوتا ہے, زیادہ مہنگا نہیں ہوتا. تو اس طرح ہمارا لے کہ قربانی واجب ہے تو وہ تو کرنی ہوگی, جان بوجھ کر اگر نہیں کی تو تب بھی گناہگار ہے بندہ, اور یا تو قربانی کی صورت حال ہی نہیں تھی, ایسے شرائط ہی نہیں پائے گئے کہ قربانی واجب ہوتی, پیسے نہیں تھے, قربانی واجب ہی نہیں تھی اور نہیں کی تو صحیح کیا, جب قربانی واجب ہی نہیں تھی تو کرنا نہیں کیا تو صحیح کیا, اس نے کوئی گناہ نہیں ہے اس میں. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. فیس بک پیج پر بھی سوالات کا سلسلہ ہے. عمیر حسین یہ سوال کر رہے ہیں، کیا جنت میں شادی ہوگی؟ جن کی دنیا میں شادی نہیں ہوئی تھی اور شادی سے پہلے انتقال ہو گیا تھا، اس بارے میں ہے.
ہاں جنت میں بھی شادی ہوگی، یہ حوروں سے نکاح ہوگا، تو میاں بیوی جنت میں رہیں گے. پھر یہ کہ جس کا شوہر معاذ اللہ دوزخ میں چلا گیا، بیوی جنت میں آ گئی، تو اب یہ جو بیوی ہے کسی جنتی شوہر کے ساتھ بیاہ دی جائے گی، اس کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اٹلی سے محمد اویس عرض کر رہا ہوں. آج کل لوگ ذرا سی بیماری یا پریشانی پر کہتے ہیں جادو ہو گیا ہے. امیر اہل سنت سے عرض ہے، کسی پر جادو کرنا کیسا اور ایسا نہ کیا جائے، اس کا کیا علاج ہے؟
آج کل بات بات میں جادو اور اثرات ہو گئے، جادو کر دیا ہے. بے شک اثرات بھی ہوتے ہیں، جن کا اثر بھی ہو جاتا ہے، جادو بھی ہو سکتا ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن جادو یا اثرات کا وہم پالنا بھی صحیح نہیں ہے جب تک کوئی اس کی مطلب نہیں کہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہ ہو. اور جادو جو کرتے ہیں کسی مسلمان پر تکلیف دینے کے لیے، ظاہر ہے وہ گناہگار ہیں، ایسا کرنا نہیں چاہیے، جادوگروں کے پاس جانا بھی نہیں چاہیے جادو کروانے کے لیے. بعضوں کا شوہر کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے بیوی بھی ایسا کرتی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ لاکھوں میں کوئی ایسا کرتا ہوگا، ہر گھر میں ایسا نہیں ہوتا کہ یہ جادو ہی کی ترکیبیں ہوتی ہے، پتہ بھی نہیں ہوتا کہ جادو ہوتا کیسا ہے اور جادو کہاں ہوتا ہے، یہ عام طور پہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یا مرشدی، اللہ کی رحمت اور آپ کی نظر کرم سے الحمدللہ دو اسلامی بھائیوں کو نمازی بنانے میں کامیاب ہو چکا. ان میں سے ایک اسلامی بھائی نیکیوں کی طرح رغبت نہیں پاتے، بہت سمجھایا، بیان بھی سنائے، رسائل پیش کرتا ہوں، لیکن وہ پڑھتے نہیں اور نہ ہی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے علاقے میں مدنی ماحول بنانے میں کامیاب ہو جاؤں، شکریہ.
ماشاءاللہ، یہ کہ کوشش کرتے رہے، بار بار سمجھاتے رہے، بار بار سمجھاتے رہے. قرآن کریم میں وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سمجھانا شروع کیا، نیکی کی دعوت دینی شروع کی، تو بعض تو یہ تھے کہ فوراً ایمان لے آئے، جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً تصدیق کر دی، اور کچھ تھے کہ دیر میں ایمان لائے، کچھ ایسے تھے کہ ستایا لیکن پھر وہ وقت آیا ان کے لیے، ٹرننگ پوائنٹ ان کے لیے بھی آیا، آخر کار مسلمان ہوئے. تو اس طرح یہ کہ نیکی کی دعوت ترک نہ کی جائے، کیونکہ ہدایت دینا میرا آپ کا کام تو ہے نہیں، نہ ہمارے ذمے ہے، ہدایت تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. ہم نیکی کی دعوت دیتے رہے، کوئی مانے یا نہ مانے، ہمیں اپنا ثواب جو ہے نا وہ ملتا رہے گا، یہ کرتے رہنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام فاطر دوست، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ مرغے کو جو ہے سرد خانے میں رکھنا کیسا
جائز نہیں ہے؟ اس میں میت کے لیے اذیت ہے اور تکلیف ہے اس کے اندر، اور میت کو تکلیف پہنچانا یہ جائز نہیں ہے. تو عام بندہ اس کو بھی اس سے تکلیف پہنچتی ہے اور میت کو بھی ان چیزوں سے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے، تو اس لیے اس تکلیف کی بنیاد پر اسے وہاں رکھنا یہ شرعاً جائز نہیں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر کے بارے میں میرا سوال یہ ہے کہ کتنی رقم یا مالیت پر قربانی فرض ہوتی ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے.
اس میں زکوٰۃ کے مقابلے میں اس کا نصاب کچھ زیادہ ہے، اور اس کا نصاب یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی ہو یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم ہو،
یا اتنا سامان ہو بیچنے کا جو 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو پہنچ جائے، یا گھر میں اتنا سامان رکھا ہوا ہے ضرورت کے علاوہ کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو پہنچ جاتا ہے، تو یا یہ سب ملا کے 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو پہنچ جائیں، تو اس صورت میں اپنا قربانی واجب ہو جائے گی ضرورت کے علاوہ، یعنی حاجت اصلیہ کے علاوہ جو سامان ہے،
یعنی مال نامی ہونا شرط نہیں ہے،
یہاں شرط
بڑھنے والا مال، مال تجارت ہونا شرط نہیں ہے
جی.
اب جیسے کہ وہ کتابیں ایسی ہوتی ہیں ڈھیر بازو کا ہوتا ہے کہ جو کام میں نہیں آتی، کچھ کتابیں تو پڑھنے میں آتی ہیں، کچھ ایسی ہے کہ ویسے رکھی ہوتی ہیں، اس طرح کپڑوں کے جوڑے، ضرورت سے زیادہ کپڑوں کے جوڑے ہوتے ہیں، جوتے ہوتے ہیں، گھڑیاں ہوتی ہیں، چشمے ہوتے ہیں، کہ جو استعمال میں نہیں ہوتے ضرورت سے زیادہ ہوتے ہیں، ان سب کو ملا کر جیسے اس کی رقم بنائی گئی، تو وہ اگر 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر ہو گئی یا اس سے زیادہ ہو گئی اور وہ وقت پایا گیا، قربانی واجب ہونے کا، ابھی واجب نہیں ہے، چاند نظر آئے گا تب بھی واجب نہیں ہوگی. بقرعید کی 10ویں تاریخ جب آئے گی، ذوالحجۃ الحرام کی 10ویں تاریخ، اس دن جب شروع ہو جائے گی صبح صادق ہو گئی، تو صبح صادق ہوتے ہی قربانی واجب ہو جائے گی، جبکہ وہی اس کے پاس وہ نصاب جو بیان کیا گیا وہ موجود ہو، اور یہ صبح صادق کے وقت ہی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. چلو صبح صادق اس دن پورے دن میں نہیں ہے، 11 تاریخ کو بھی نہیں ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، لیکن 12 تاریخ کو سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے اگر وہ صاحب نصاب ہو گیا، اتنی چیزوں کا مالک ہو گیا، تو اب بھی قربانی واجب ہو جائے گی، بھلے قربانی کرنے کا ٹائم نہیں ہے، بالکل عین ٹائم ہوگا، جانور خریدنے جائے اور لائے اور ذبح کرے، اتنا وقت نہیں ہے، تب بھی قربانی واجب ہو گئی. اب یہ ہوگا کہ سورج ڈوب گیا اور یہ قربانی کرنی اس کا مجبور تھا، اس کے پاس یعنی کہ اتنا وقت ہی نہیں تھا، تو اب یہ کہ قربانی کا زندہ جانور یا اتنی رقم صدقہ کر دے، یہ واجب ہے.
اس میں یہ تو ایک صورت یہ بن سکتی ہے کہ گیا خریدنے کے لیے، لیا اور وقت ختم ہو گیا، یا کسی بھی وجہ سے کر نہیں پایا، تو اب اس جانور کو صدقہ کرنا یہ واجب ہوگا،
اسی جانور
اسی جانور
اب قیمت نہیں دینی
جی،
اور اگر ذبح کر دیا تو قیمت میں جو کمی آئی تو وہ کمی بھی اس میں شامل کر کے رقم اب اس کے ساتھ صدقہ کریں گے، بکرا یا اس کی رقم یہ صدقہ کر دے. مالدار کو نہیں دے سکتا، غریب کو دے گا، فقیر کو جو زکات کا حقدار ہو ایسے فقیر کو دے گا، اس کو دے دے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال یہ تھا کہ جن کے گھر میں میت ہو جاتی، کئی برادری کے لوگ بولتے ہیں کہ 40 دن تک گھر میں چولہا نہ چلایا جائے، میرا یہ کہنا تھا کہ جو لوگ افورڈ نہیں کر پاتے تو وہ 40 دن تک کیا کریں گے، باہر کا کھانا جیسے کہیں سے لے لیتے ہیں تو دکان وغیرہ سے افورڈ نہ کر پائیں، تو پھر ان کو کیا کرنا چاہیے؟
چولہا جلانے میں کوئی حرج نہیں ہے، چولہا جلاتے ہیں، پہلے ہی دن جلاتے ہیں، میت رکھی ہوتی ہے اس میں جلاتے ہیں، چولہے پہ روٹیاں بناتے ہیں، یعنی الگ الگ برادری کے الگ الگ نظام ہوتے ہوں گے، مگر اپنے کھانے کے لیے چولہا نہیں جلاتے ہیں، یہ روٹیاں وغیرہ پکا کر یہ خیرات کرتے ہیں. یہ میت ہمارے گھروں میں جو ہے نا، ہم نے اپنی برادری میں، مجھے ہے نا اپنی برادری میں نوٹ کیا ہے، میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ روٹیاں وغیرہ پکاتے ہیں چولہا جلا کر اور اس کو خیرات کرتے ہیں، خود اپنا نہیں کھائیں گے اس کو. تو یہ سب اپنا پکا کر چولہے پر اپنا پکا کر کھا بھی سکتے ہیں، کھلانا چاہے تو کھلا بھی سکتے ہیں، شرعاً کوئی منع نہیں ہے، لیکن جس کے یہاں میت ہوتی ہے تو عام طور پر وہ رنجیدہ ہوتا ہے، یا لوگوں کی آمد و رفت بڑھ جاتی ہے تعزیت کرنے والوں کی، پھر غسل، کفن، دفن، اس میں سے مصروفیت ہو جاتی ہے کہ وہ پکانا دشوار ہو جاتا ہے، تو اس لیے وہ نہیں پکاتے، تب بھی حرج نہیں ہے. اور جس کے یہاں میت ہو گئی تو پڑوسیوں کے لیے سنت ہے کہ اس کو ایک دن کا کھانا پہنچائیں، کہ یہ غمزدہ ہوتے ہیں، ان کو پیار سے مان دے کر، محبت دے کر زبردستی کھلائے اس کو، یہ پڑوسیوں کے لیے کھانا دینا وہ بھی ایک دن، یہ سنت ہے. اگر خود پکاتے ہیں چولہا جلاتے ہیں بالکل پلاؤ بریانی پکاتے ہیں خود کھاتے ہیں گناہ نہیں ہے لیکن ایسا پکانا اس لیے نہیں چاہیے کہ لوگ باتیں بنائیں گے غیبت کریں گے اور تنفیر نفرت کی صورت بنے گی. میں نے ایک فقہی مسئلہ عرض کیا کہ اگر کوئی پکاتا ہے کھانا بریانی بھی بالفرض پکا لیتا ہے تب بھی اس کے لیے حلال ہے حرام نہیں ہے. تو 40 دن بالکل اپنی طرف سے یہ لوگوں نے اپنے لیے مصیبتیں پالی ہوئی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی
محمد. الحمدللہ سفر حج کے پر بہار ایام ہیں اور مدینے جانے والوں کے مناظر دیکھے جا رہے ہیں. سفر حج پہ جانے والے یا واپسی آنے والوں کو پھولوں کے ہار پہنائے جاتے ہیں, گلدستے دیے جاتے ہیں, تو یہ کرنا کیسا ہے؟
آپ کے پاس گلدستہ رکھا ہوا ہے حالانکہ آپ پچھلے سال گئے ہوئے تھے, اس سال آپ کے پاس گلدستہ رکھا ہوا ہے. تو یہ کسی حاجی کو کسی نے دیا تو یوں پھرتا پھرتا آپ تک پہنچ گیا اور وہ بھی رکھا ہوا گلدستہ.
جی جی
وہ بھی حاجی کو ملا ہوا ہے.
دونوں ہیں, اب الگ الگ انداز ہیں گلدستے دینے بنانے کے. ہار کے ساتھ ساتھ اب یہ بھی ہے,
ہار بھی تو ہوگا, ہار نظر نہیں آ رہا.
ہار لگتا ہے بےچارہ برے دے کر ہار گیا.
تو یوں مطلب یہ کہ لوگ دیتے ہیں, ہے تو جائز, لیکن یہ گلدستے اور یہ مرجا جاتے ہیں. تازہ پھول ہوں گے, اب یہ ہوگا اپنے کو تو قیمت کا بھی اندازہ نہیں ہے, مگر ایک ایک ہوگا 500-700 روپے کا تو ہوگا کہ نہیں. ایسی چیز اگر حاجی کو دیتے ہیں جو اس کو کام آتی ہے تو وہ زیادہ مناسب لگتا ہے, لیکن اگر کوئی ہار یا گلدستہ دیتا ہے تب بھی جائز ہے, حاجی کا پہننا بھی جائز ہے, پہنانا بھی جائز ہے. اس سے ظاہر دل تو خوش ہوتا ہے حاجی کا, دل جوئی تو ہوتی ہے.
میں اس میں تھوڑی سی وہ ایک عرض کرتا چلوں, اس طرح کے جو بکے ہوتے ہیں یہ گلدستے, تو اب اس میں یہ صرف ایک بات عرض کرتا چلوں کہ بعضوں کو اس کا شاید اندازہ نہیں ہوتا, نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے نا یہ عموماً لوگ آپ پھول والوں کو دیں گے نا تو یہ آپ کو کھلا ہوا دیتے ہیں, اور یہ اسے یہ نا یہ کھڑا نہیں رہ سکتا تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں اور اس کے اندر ہوتے, تو یہ پانی کے بال کے اندر پیالے کے اندر اگر اس کو رکھیں گے نا تو یہ چند دنوں تک اس پانی کے اندر جب اس کی یہ جڑیں ہوں گی نا تو یہ اس کی گلدستے کی لائف بڑھ جائے گی اور یہ خوشبو اور تھوڑی مہک دیتے رہیں گے اور قدرے اس کے مقابلے میں یہ زیادہ دنوں تک وہ ہرے بھرے رہیں گے. میں کہیں ایک بات عرض کرتا چلوں,
میں نام محمد عاطف ہے, ہیئر سلون کی شاپ پہ کام کرتا ہوں, اور یہ جو ہم آئی برو وغیرہ بناتے ہیں یہ بنانا جائز ہے؟
آئی برو یعنی بالوں کو کاٹ کے سیٹ کرتے ہیں یہ تو جائز نہیں ہے, البتہ یہ کہ کوئی اکا دکا بال بازو کا لمبے ہو جاتے ہیں, اب یہ عمر کے ساتھ ہوتا ہوگا, میرے بھی بڑھ جاتے ہیں, آنکھوں کو ٹکراتے رہتے ہیں پھر اتنے بازو کا بڑھ جاتے ہیں, یا یہ کہ جیسے بدے لگتے ہیں ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے تو اتنے حصے جو ہے نا یہ اب چونکہ اس کی ضرورت ہے تو کاٹ سکتے ہیں, ورنہ یہ کہ جو آج کل خوبصورتی کے لیے کاٹتے ہیں یا پورے صاف کر کے اس میں وہ سرما یا کاجل بھرتے ہیں یہ ناجائز ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی بندہ مغرب کی نماز کے 2 سنتیں اور 2 نفل کے بعد 2 نفل اور زائد پڑھ لے تو کیا صلاۃ الاولین کی نماز ہو جائے گی؟ اور یہ بھی ارشاد فرما دے کہ رات کو چاشت کی نماز اکٹھے پڑھنا پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟
3 فرض کے بعد 2 سنتیں 2 نفل پھر 2 نفل پڑھے, ہاں تو یہ اوابین ہو گئے, اور اشراق کے بعد چاشت پڑھ سکتے ہیں. بہتر یہ کہ چاشت سورج گرم کر کے پڑھا جائے, تو سورج جب گرم ہو جائے, ابھی تو سورج نکلا ہی ہے, جب نکلتا ہے تو اتنا گرم نہیں ہوتا, پھر وہ دھوپ میں جب تیزی آتی ہے تو سورج گرم ہو جائے اس وقت چاشت پڑھنا یہ اچھا ہے, زیادہ اچھا ہے. وہ پہلے پڑھ لیا اشراق کے بعد تب بھی جائز ہے.
میرا نام محمد عرفان الوری ہے، میرا تعلق پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر فیصل آباد سے ہے. میری غلامی اہل سنت دعوت برکات العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ توبہ پر استقامت کے لیے کوئی وظیفہ عنایت فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. اللہ تعالیٰ غلامی اہل سنت دعوت برکات العالیہ اور ان کی پوری دعوت اسلامی پر کروڑ ہار رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین.
یہ شجرہ شریف ہے، شجرہ قادریہ رضویہ، تو اس میں ایک ورد ہے جو صرف صبح پڑھنے کا ہے، اور صبح کی تعریف ہے آدھی رات جب ڈھل جائے اس سے لے کر سورج کی پہلی کرن چمکنے تک صبح کہلاتی ہے، اس میں یہ وظیفہ، اس کے دوران وظیفہ پڑھنا ہے. تو سورۃ الاخلاص 11 بار یعنی 11 ٹائم پڑھیے، فضیلت. اگر شیطان ماقا اپنے لشکر نے اپنے لشکر سمیت کوشش کرے کہ اس سے گناہ کرائے، نہ کرا سکے جب تک کہ یہ خود نہ کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
غلام نبی سوال کر رہے ہیں، کیا بیٹا ماں باپ سے پہلے مدینہ شریف جا سکتا ہے؟
حج جا سکتا ہے کیا اس میں؟ بلکہ اگر حج فرض ہو گیا تو ماں باپ اجازت نہ دیں تب بھی جانا ہوگا.
شادی والے روز جب دلہن رخصت ہو کر سسرال پہنچتی ہے تو وہاں ایک رسم ہے کہ اس کے ہاتھ میں اس کو قرآن دیا جاتا ہے اور اس کو پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟
وہ رکھ دے بعد میں پڑھے اس کو.
اس کو قرآن پڑھنے کو دیا جاتا ہے،
نبی ابھی پڑھے،
یہ وضاحت نہیں.
ہاں یہ تو وہ دیا جاتا ہوگا کہ یہ رکھے اور اس کو بعد میں پڑھے. واللہ اعلم اب کیا رسم ہے. اس وقت پڑھنے کا کہتے ہیں تب تو وہ آزمائش والی بات ہے نا، کہ اگر وہ پڑھی بھی نہیں ہے تو سب کے سامنے پھر کیسے پڑھے گی یا غلط سلط پڑھے گی. تو یہ رسم لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے، شرعاً اس میں حرج نہیں ہے کہ قرآن کریم دیتے ہیں تحفے میں، اگر وہ باوضو ہے تو لے سکتی ہے، پاک ہے صاف ہے یہ لے سکتی ہے، اور اگر اس کو پڑھنے کا بولتے ہیں تو یہ ایک مطلب کسی مسلمان کو شرمندہ کرنے والی بات ہے کہ اگر وہ نہیں پڑھ سکے، یا اس وقت تو ایسے ہجوم میں اور گھبراہٹ میں پڑھنا آتا ہو تو بھی بندہ مطلب بھول جائے، صحیح شاید نہ پڑھ سکے، تو پڑھنے کا نہ کہا جائے، دے دیا جائے اور اس کو پوچھ لیا جائے، بلکہ اس کو چاہیے کہ وضو نہ ہو تو نہ لے اور کہہ دے کہ فلاں جگہ آپ رکھ دیں، لیکن اتنا کرنا مشکل ہے دلہن کے لیے کہ وہ بولے. تو اس لیے ایسی رسم بنانی نہ چاہیے کہ جس میں مطلب یہ کہ اس طرح کے مسائل درپیش آتے ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ ارشاد فرمائیے کہ سب سے پہلے اور آخری پیغمبر کا نام بتا دیں اور پیغمبر کا کیا مطلب ہے، یہ بھی ارشاد فرمائیں.
سب سے پہلے نبی، یہ بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اور آخری نبی بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے. البتہ ظہور یعنی ظاہر ہونا، تو سب سے پہلے پیغمبر حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں ظاہر ہوئے، اور سب سے آخر میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہوئے. پیغمبر کے معنی پیغام پہنچانے والا.
ہو سکتا ہے کہ ایک عام آدمی کو شاید اس میں سمجھنے میں دقت ہوتی ہو، علم کی کمی کا دور ہے. پیغمبر، رسول، نبی، یہ تینوں کے ایک ہی معنی ہے یا تینوں کے الگ الگ معنی؟
پیغمبر یہ فارسی لفظ ہے، نبی اور رسول یہ عربی الفاظ ہیں، معنی میں فرق ہے. نبی کے معنی لغوی معنی عربی میں، نبی کے معنی ہے غیب کی خبریں دینے والا، کوئی اس میں تعجب نہیں ہے. اللہ کریم، اللہ پاک خود غیب الغیب ہے، اللہ کی خبر ہمیں نبی نے دی، جنت غیب، دوزخ غیب، قبر کے معاملات غیب، حشر کے معاملات غیب، قیامت غیب، یہ سب فرشتے غیب، کس نے دیکھا؟ تو یہ سب غیب ہی کی خبریں جو نبی دیتا ہے، اور امتی کو ان پر ایمان لانا ہوتا ہے، ماننا ہوتا ہے ان کو. اور رسول نبی تو ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا، ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے. رسول کے معنی یہ کہ بھیجا گیا، لیکن یہ کہ اس کو رسول بول، اس نبی کو رسول بولتے ہیں کہ جو نئی شریعت لائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اگر آنکھ ضائع ہو جائے اور مسروعی آنکھ سے جو پانی بہتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟
حکم تو وہی ہوگا نا، کیونکہ آنکھ کے تو وہ اندر سے سوراخ سے آتا ہے پانی، یہ ناک کے قریب، یہ دونوں آنکھوں کے ناک کے قریب والے ادھر ایک سوراخ ہوتے ہیں، تو یہ سوراخ، ان سوراخ سے پانی آتا ہے. اب یہ آنکھوں کا ڈھیلا کہلاتا ہے. اب ڈھیلا ہو یا نہ ہو، باہر شریعت میں لکھا ہے کہ نابینا یعنی اندھا جو ہوتا ہے، بلائنڈ، اس کی آنکھ سے بھی جو رطوبت بہتی ہے یہ ناپاک ہوتی ہے. تو مرض کی وجہ سے اگر جس کی نقلی آنکھیں، آرٹیفیشل آنکھیں، اس کی بھی آنکھ سے پانی نکلے گا تو وہ ناپاک ہے اور وضو توڑے گا، بیماری کی وجہ سے نکلے گا. تو ویسے بندہ غم سے روتا ہے، میت پہ روتا ہے، یا خوف خدا سے روتا ہے، عشق رسول سے روتا ہے، تو وہ آنسو جو ہے وہ پاک ہیں، وضو بھی نہیں توڑتے. صلو علی
الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ کہاں تک درست ہے کہ جو روتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس کا دل نرم ہے، جو نہیں روتا لوگ کہتے ہیں اس کا دل سخت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یار ہم کو تو رونا آتا ہی نہیں، لگتا دل بہت سخت ہو گیا ہے. تو رونے کا دل سے کیا تعلق ہے؟
دل کا سخت ہونا روتنا نہیں آتا، ایسا کچھ پڑھنا مجھے تو یاد نہیں ہے. جو اب بعضوں کے تو پانی ختم ہو جاتا ہے آنکھوں کا یار، خاص کر بوڑھوں کا. اب بوڑھوں کو کبھی دیکھیں گے نا تو یہ بےچارے رو رہے ہوتے ہیں، دیر تک روتے ہیں، پانی نکلتا ہے یا تھوڑا سا پانی نکلتا ہے، خشک ہو جاتا ہے پانی. اس طرح بعضوں کو مرض، اس سے یہ مرض ہے یہ بھی، کہ آنکھوں کا پانی خشک ہو جاتا ہے، چاہے وہ غم میں روئے یا خوف خدا میں روئے یا عشق رسول میں روئے، آنسو اس کا نہیں نکلتا. حالانکہ بےچارہ باقاعدہ واقعی رو رہا ہوتا ہوں، لیکن اس کا آنسو نہیں نکلتا. اور بعضوں کا اسٹاک ٹینک فل ہوتا ہے آنسوؤں کا، اور ذرا اس کو رقت آئی کہ وہ ایک دم آنسو ابل کر رخساروں پر آ جاتے ہیں. تو اس لیے بہرحال یہ کہ وہ یہ کہنا مشکل ہے کہ دل سخت ہے اس لیے اس کو رونا نہیں آتا، اور یہ اس کا کوئی میں نے پڑھنا یاد نہیں ہے مجھے.
رونا آنا چاہیے،
رونا تو ظاہر آنا چاہیے، یعنی وہ تو اسی روایت میں بھی ہے، اب رو لو، ابھی موقع جتنا رونا ہے رو لو، ورنہ پھر یہ کہ جہنم میں خون رونا پڑے گا. خون اتنا روئیں گے جہنمی کہ وہ گڑھے پڑ جائیں گے، اور اتنے گڑھے پڑ جائیں، اتنا خون نکلے گا کہ اس میں کشتیاں ڈالیں تو چل پڑے. یعنی مثال بہت، کیونکہ ان کی سائزیں بہت بڑی ہوں گی، کفار کے جسم جو بہت بڑے بڑے کر دیے جائیں گے، وہ بہت روئیں گے. تو رونے کی تو ترغیب احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ رو. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ان کو چاہیے کہ تھوڑا ہنسے اور زیادہ روئیں، تو اللہ کے خوف سے بندہ روئے. اب آنسو ختم ہو گئے کسی کو مرض یا عمر کی وجہ سے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، پھر بھی وہ روئے تو رونا تو کہلائے گا نا، آنسو نکلے نہ نکلے یا کم نکلے.
ایک تعداد پہ رونے کو اتنا برا کیوں سمجھ، یعنی رونے کو اتنا وہ کہتے ہیں یار کیوں روتے ہیں؟ تو رونے کے تعلق سے اتنی سوچیں مختلف کیوں ہیں؟ یعنی اتنی روایات موجود ہیں اور اس قدر مطلب کہ اس طرح کے فرمان موجود ہیں، سیرت جو بزرگوں کی، انبیاء کرام علیہ السلام کی جو سیرت پڑھی جاتی ہیں، صحابہ کرام علم و رضوان کی جو سیرت پڑھی جاتی ہے تو ان کی سیرت یعنی ان کو اپنے بایوگرافی جو ان کی ہوتی ہے اس کے اندر ان کی اتنی باکثرت رونے کے واقعات روایتیں حدیثیں جو آپ بیان فرماتے ہیں اس کے باوجود بھی آج ایک طبقہ رونے کے تعلق سے پھر کنفیوز کیوں ہیں کہ یار یہ کیوں روئیں کیوں روئیں تو اس میں کیا بات چھپی ہوئی ہے؟
اصل وہ معلومات کی کمی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک سناتا ہوں. حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبیوں کے سرور مدینہ کے تاجور محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا میں تمہارے سامنے سورۃ التکاثر پڑھتا ہوں, تم میں سے جو روئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پڑھا, ہم میں سے کچھ تو روئے اور کچھ نہ روئے. جو نہیں رو سکے تھے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم نے رونے کی کوشش کی مگر نہ رو سکے. تو سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے سامنے اسے دوبارہ پڑھتا ہوں, جو روئے گا اس کے لیے جنت ہوگی اور جو نہ رو سکے وہ رونے کی سی شکل ہی بنا لے. تو دیکھیں اس حدیث پاک میں رونے کا حکم ہے, صحابہ کرام کو آپ نے حکم دیا ترغیب دی وہ جنت کی بشارت دی کہ جو روئے اس کے لیے جنت ہے, نہ رو سکے تو رونے اسی صورت ہی بنا لے.
ایک معاشرہ
رونا خود بخود آئے تب بھی ٹھیک ہے, خود نہیں آتا اور بتکلف اپنے آپ کو رونے پر آمادہ کرتا ہے, ذہن بنا کر زبردستی جان بوجھ کر روتا ہے تب بھی جائز ہے. کہ اس حدیث میں جان بوجھ کر رونے کا تو ترغیب تو موجود ہی ہے نا, مقصد ہو کہ ریاکاری کے لیے نہ ہو, رضا الہی کے لیے رونا ہو تو وہ اچھا ہے.
یہ جو تصورات جو دیکھے سنے جاتے ہیں اب تو جب غموں کا دکھوں کا مہنگائی پریشانی تو گھر کے مسائل تو یہ مسائل تو وہ مسائل تو یار لوگوں کو خوش کرو ہنساؤ کھل کھلاؤ, یہ ویسے لوگ دکھی ہیں پریشان ہیں اب وہ مطلب کہ رونا رلانا تو یہ کیوں مطلب لوگوں کو, تو اس کے حوالے سے آپ کیا رہنمائی فرما دیں؟ یہ جو لوجک ہے لوگوں کی
یہ لوجک عوام کی ہوگی میرا خیال ہے
جی,
یہ کیونکہ جو دنیاوی طور پر بھی جو ان چیزوں کو سمجھتے نا ان کے یہاں بھی رونے کا تصور ہے کہ جب صدمہ ایک دم دل میں بیٹھ جائے گا نا اور اگر وہ روئے گا نا تو آنسوؤں کے ذریعے اس کا دل ہلکا ہو جائے گا اور اگر روئے گا نہیں تو وہ صدمہ اس کے دل میں اندر ہی اندر رہ جائے گا جو اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوگا. یہ بھی اس طرح کی بھی تحقیقات ہیں. تو رونے میں تو میں سمجھتا ہوں متفقن علیہ مسئلہ ہے, یعنی غیر مسلم بھی وہ رونے کا قائل ہے, وہ بھی دکھوں میں غموں میں روتا ہی ہے. جب یعنی کہ بندہ کسی طرح بھی ظلم کا شکار ہوتا ہے تو روتا تو ہے, کوئی پکڑ کے مارے اس کو یا گنڈے پکڑ لیں ڈاکو چھین لیں اور روئے گا تو صحیح نا. تو رونے پر پابندی ڈالنا بیکار ہے. اور جو ایسی مطلب وہ سڑی ہوئی لوجک پیش کرتے ہیں نا نہ روٹے گی ان کے سر پہ آئے گی تو یہ بھی باں باں کر کے روئیں گے. تو یہ شرمندہ ہو کر ناک کٹوا کے رونے سے بہتر ہے اللہ اور رسول کی محبت میں ان کی یاد میں اور خوف خدا اور عشق مصطفیٰ میں رونے کی سعادت حاصل کرے. رونے والی آنکھیں مانگو, رونا سب کا کام نہیں, ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں.
میرے آنسو
but
چھوٹا بچہ پیدا ہونے کے بعد اگر نہ روئے تو یہ بڑی تشویش کی بات ہوتی ہے، اس کو امراض ہوتے ہیں، اس لیے وہ انتظار ہوتا ہے کہ یہ بچہ روئے کب، تو پیدا ہو کر یہ روتا ہے نا تو اس میں لوگ خوش ہوتے ہیں کہ یہ بہت بڑی جسمانی مصیبت سے بچ جائے گا، اور جب تک بچہ روتا نہیں ہے ماں اس کو دودھ پلاتی نہیں ہے۔ تو شیخ حضرت غالباً مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ کا شعر ہے جو فارسی میں، مجھے وہ شعر تو پورا یاد نہیں ہے، کچھ کچھ کوئی کوئی لفظ اس کا یاد آ رہا ہے، تو اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ جب بچہ روتا ہے ماں کا دودھ جوش مارتا ہے، اور جب گناہگار بندہ روتا ہے اللہ کی رحمت کے پھول کھلتے ہیں۔ یاد نبی پاک میں روئے جو عمر بھر، یاد نبی پاک میں روئے جو عمر بھر، مولا مجھے تلاش اسی چشم تر کی ہے، مولا مجھے تلاش اسی چشم تر کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔
ابھی آپ نے بچے کی رونے کی بات کی، کہنے والے کہتے ہیں کہ زندگی کا انداز ایسے رکھو کہ جب تم دنیا میں آئے تھے تو تم رو رہے تھے اور لوگ ہنس رہے تھے، اور جاؤ ایسے دنیا سے کہ تم ہنس رہے ہو مگر دنیا رو رہی ہو۔
یہ
اس کو کیسے سمجھائیں گے؟
یہ بھی صحیح ہے، یہ اس طرح کا شعر ضرور ہے، لیکن یہ شعر ہے، یہ حدیث یا آیت نہیں ہے، جبکہ شرح صدور میں لکھا ہے علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی نے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رحمت کونین شاہ دارائن صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، مرنے والے کی تین باتیں دیکھو، اگر اس کی پیشانی پر پسینہ آ جائے، آنکھوں میں آنسو بھر آئیں، اور نتھنے پھولیں، یہ ناک کہ یہ دونوں سوراخ ہیں نا، یہ نتنے کہلاتے ہیں، نتنے پھولیں، یہ لکھا ہے آنکھوں میں آنسو بھرائیں اور نتنے پھولیں، تو یہ اللہ کی رحمت ہے جو اس پر نازل ہو رہی ہے۔ اور اگر جوان اونٹ کے گلا گھونٹنے کی سی آواز نکلے، رنگ پھیکا پڑ جائے، اور منہ سے جھاگ نکلے، اور منہ سے جھاگ نکلنے لگے، تو یہ اللہ کا عذاب ہے جس میں وہ مبتلا ہے۔ دیکھو ہنسنے کا جب وقت ہے تو بندہ ہنسے، رونے کا وقت ہے تو بندہ روئے۔ اب یہ بتائیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو کبھی گناہ کیا نہیں،
بے شک
گناہ کا تصور بھی نہیں ہے،
بے شک
یہ ایسا آپ روتے تھے خوف خدا کی وجہ سے، حدیثوں میں کہ اس طرح روتے تھے کہ جب روتے تھے نا تو ایسی آواز آپ کے سینے مبارکہ سے آتی تھی جیسے ہنڈیا، کھانے کی پتیلی جو ہوتی ہے چولہے پہ، تو ہنڈیا جوش مارتی ہے جیسے، اس طرح روتے تھے۔ تو یہ رونے کی لوجک نبیوں کے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زیادہ سمجھتے تھے، یا آج کل کے جو ضرورت سے زیادہ پڑھ لکھ کر ایسی باتیں کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں؟ ہم تو میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہیں، میرے آقا مسکراتے تھے تو ہم بھی مسکراتے ہیں، میرے آقا خوف خدا سے روتے ہیں تو ہم بھی طلب گا رہے ہیں کہ ہم کو بھی خوف خدا سے رونا آئے۔ صحابہ کرام بھی روتے تھے، خود فاروق اعظم نماز میں اتنا روتے تھے کہ پچھلی صف میں آواز جاتی تھی رونے کی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو یہ سب صحیح تھے، یا آج کل جو یہ نئی مطلب ہے کہ نئی روشنی کے کرشمے جو دکھاتے ہیں اور نئی لوجیکیں لے آتے ہیں تو وہ درست ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے، رونے کے وقت رونا ہے، مسکرانے کے وقت مسکرانا ہے، ہنسنے کے وقت ہنسنا ہے، لیکن سب کے آداب ہیں۔ تو ہنسنا بھی اس طرح اتنا نہیں ہے کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، تو ہنسنا بھی تھوڑا ہے، اور قہقہ مار کے ہا 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 کر کے ہنس دے, یہ تو سنت بھی نہیں ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت نہیں ایسا رونا, ایسا ہنسنا, اس کو قہقہ بولتے ہیں. قہقہ ثابت نہیں ہے, ہنسنا ثابت ہے. ہنسنا سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اتنی آواز سے ہنسا کہ صرف خود سنے, دوسرے ہوں تب بھی ان تک آواز نہ پہنچے. اور تبسم یہ کہ آواز ہی نہ نکلے, خالی ہونٹ پھیلے دانت نکل آئے, تو یہ مسکرانا, یہ دونوں ثابت ہے. کہا نے اتنی آواز ایسا کہ دوسرے ہوں تو ان تک آواز پہنچے, نہ ہو تب بھی ایسی آواز نکالی کہ دوسرے ہوتے تو ان تک آواز پہنچتی, یہ کہا کہلاتا ہے. یہ مطلب ثابت نہیں ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے, بلکہ یہ کہ یہ کہا گیا کہ التبسم من اللہ والقہقہ تو من الشیطان, یہ حدیث پاک ہے کہ تبسم یعنی مسکرانا اللہ کی طرف سے, قہقہ یہ شیطان کی طرف سے. آج کل جس کو دیکھو ہا 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 کر کے ہنس رہا ہوتا ہے, قہقہ لگا رہا ہوتا ہے, اس کو ہم گناہ نہیں کہیں گے. نہیں کہ امام صاحب نے قہقہ لگایا اور آپ بولے گا اب اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, تو ایسا نہیں ہے. مگر یہ کہ حدیث پاک میں اس کو شیطان کا انداز کہا گیا, تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے. اور سنت میں عظمت ہے کہ سنت یہی ہے کہ قہقہ نہ لگایا جائے, تو یہ ایسے نہیں نکلے گی. عادت پرانی عادت برسوں کی پڑی ہوئی ہے, وہ تو نکلنے سے رہی, آسانی سے نہیں نکلے گی. لیکن جب اس کو ہم سیریس لیں گے نا کہ نہیں یہ مجھے اس سے بچنا ہے کہ میرے آقا نے نہیں لگایا تو میں بھی نہیں لگاؤں گا قہقہ, تو انشاءاللہ ذہن بنائیں گے تو آہستہ آہستہ عادت بھی نکل جائے گی. نکل جائے گی, کوئی ایسی عادت یہ نہیں ہے کہ جس کی عادت نہ نکلے, نکل جائے گی انشاءاللہ. ہم کوشش تو کرنے والے بنے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
تیرے
جب گلزار حبیب میں اجتماع ہوتا تھا اولین مرکز مدنی مرکز میں, تو ایک وہاں کوئی طالب علم تھا, وہ پڑھتا تھا وہاں پر جو مدرسہ تھا اس میں, اجتماع میں بھی بیٹھتا ہوگا, تو دعا میں لوگ رونا دھونا کرتے تھے, یہ اس کی سمجھ میں آتا نہیں تھا. اور طرح طرح کے وہ طنز کرنا اور اس طرح کی اس کی وہ اب جو الفاظ اس طرح کے بولتے تھے میں, یا یوں میں کروں گا اور تو وہ میں بول نہیں سکتا مدنی چینل پر, تو اس طرح وہ میری بھی اس سے ملاقات کروائی گئی, میں نے بھی اس کو سمجھایا. بھارت پھر ایک مرتبہ دعا میں خود اس کا پریکٹیکل ہو گیا, وہ اس کو قابو نہیں رہا اور دعا میں وہ پھٹ پھٹ کے رویا. یہ اس پر ہمارا کرم ہو گیا, اس کی سعادت مندی تھی. اب اس کو سمجھ میں آ گیا رونا رونا چاہیے. تو یہ یوں بھی ہوتا ہے کہ جس پر رحمت ہو جائے.
امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک استاد سے صرف اور صرف رونا سیکھا ہے.
اللہ
وہ روتے بہت تھے, پڑھتے پڑھاتے باتیں کرتے, تو میں نے ان سے جو چیز سیکھی ہے وہ رونا سیکھا ہے.
سبحان اللہ, اللہ بزرگان دین تو مطلب کھاتے تو روتے, پیتے تو روتے, ہر موقع پر, یعنی کہ وہ بعض اوقات وہ روتے. بوہم اجلی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایمان افروز واقعہ, اس میں اپنے 130 حکایت, عاشقان رسول کی 130 حکایت, حج پر جب جا رہے تھے تو اور اتنا روتے تھے, کسی بزرگ سے انہوں نے مشورہ کیا کہ میں حج پر جانا چاہتا ہوں, کوئی مجھے ساتھی چاہیے, تو انہوں نے فرما دیا کہ وہ بوہم اجلی حج پر جا رہے, آپ ان کے ساتھ چلے جائیں. تو یہ ان سے بات کی کہ میں آپ کے ساتھ حج کروں گا, پر ٹھیک ہے. اب جب حج کا وقت آ گیا سفر کا, تو بوہم اجلی تو بیٹھے رونے کے لیے, اب وہ روئے جائیں, یہ گھبرا گئے جو ان کے ساتھ, یہ اپنے وہ جنہوں نے بھیجا تھا ان کے پاس گئے اور کہا کہ حضرت تو آپ نے کن کے ساتھ بھیج دیا, تو رو رہے ہیں ان کے ساتھ. ابھی تو ابتدا ہے, ابتدا عشق ہے, روتا ہے کیا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا, تو ابھی تو ابتدا ہے اور یہ اتنا پھٹ پھٹ کے رو رہے ہیں, تو ان کے ساتھ میں سفر کروں گا کیسے. تو خیر بوہم اجلی رحمت اللہ تعالی علیہ, وہ ان سے جب کہا گیا تو کہا میں جب میرا سفر میں نے شروع کیا تو مجھے موت کا سفر یاد آ گیا کہ اس وقت میں حج پہ جا رہا ہوں, لیکن ایک وقت ہوگا کہ میری موت واقع ہو جائے گی اور میرا سفر ہوگا قبرستان کی طرف, اس طرح کا انہوں نے یہ بتایا. خیر وہ انہوں نے جو بزرگ تھے انہوں نے سمجھا بجا کر ان کے ساتھ ان کو کر دیا کہ تم ان کے ساتھ چلے جاؤ, بہت اچھے ساتھی ہیں, اور لوگ بھی تھے ان کے قافلے میں. تو یہ سفر ان کا بہرحال ہوا. اب ہر موقع پر جب دیکھو یہ روئیں روئیں. خیر جب یہ آج سے واپسی ہو گئی نا, تو اسی بزرگ کے پاس یہ گئے ملنے کے لیے, تو بزرگ نے فرمایا سفر کے بارے میں کہ ان سے بات چیت ہوئی, تو انہوں نے کہ یہ تم کو ہم نے جو رفیق بتایا تھا آج کا رفیق الحرمین, یہ کیسا رہا؟ بولا کہ شروع شروع میں تو ہم نے دیکھا کہ یہ جدھر جاتے تھے یہ رونے کا ہی کام کرتے تھے, تو ہمیں وحشت ہوتی تھی کہ اتنا کیوں روتے. پھر آہستہ آہستہ صحبت رنگ لائی اور ہم نے بھی رونا شروع کر دیا, ہم کو بھی رونا آنے لگا, پھر ہم روتے رہے. اور اس طرح ہمارا سفر تو بہت اچھا گزرا, تو بہت خوف خدا والے بزرگ ہیں یہ, اس نے تعریف کی. اب وہ بوہم اجلی سے جب بات ہوئی کہ یہ جو میں نے آدمی دیا تھا وہ کیسا تھا, تو اس نے بولا یہ تو بہت کثرت سے تلاوت کرتے تھے, بڑے نیک آدمی تھے. دونوں نے ایک دوسرے کی تعریف کی. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ یار یہ کہاں تم نے پکڑا دیا, سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا, سمجھے, جب دیکھو اس کو شاپنگ کی پڑی رہتی تھی, یہ تو نہ نفلے پڑھتا تھا نہ درچی پڑھتا تھا نہ ورد وظیفہ کرتا تھا, جب دیکھو سویا پڑا رہتا تھا. ہم لوگ روزے رکھتے تھے اور یہ ڈٹ کے کھاتا پیتا تھا دن کے وقت. تو اس طرح ہمارے یہاں برائیاں کی جاتی ہیں, اور یہ بزرگان دین ایک دوسرے کی اچھی باتیں کرتے تھے, خوبیاں بیان کرتے تھے, بڑا فرق تھا. تو بہرحال یہ کہ اللہ کی یاد میں رونا بہت اچھا عمل ہے اور رونا چاہیے.
آپ کے اس واقعے سے یہ کیا سبق ملتا ہے کہ اپنی دوستی, اپنا رفیق, اپنا ساتھی یا اپنا ایسا فرینڈ سرکل یا اپنی صحبت یہ ایسی ہو کہ جہاں رونا اور اس طرح کے خوف خدا والا معاملہ ہو؟
کاش
آپ کی شاید کیسے یہ درس ملتا.
ہاں ہاں, لائیں کہاں سے ماحول, تو یہ صحبت تو بہت اچھی ہے لیکن لائیں کہاں سے, لانا بڑا دشوار ہے. خالی روتا ہو اور کچھ اس میں گڑبڑ تو نہیں ہونی چاہیے نا. ایسے رونے والے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے نظریات اچھے نہیں ہوتے, تو ان سے بھی کوسوں دور بھاگنا ہے. اتنی پہچان بھی ہونی چاہیے. بہرحال یہ کہ عاشقان رسول کی صحبت میں رہیں, اللہ کرے گا تو رونا بھی سیکھ لیں گے, اگر نہیں آتا تو. ورنہ یہ کوئی یہ ایک طبقہ, اس طبقے کی تعداد بہت تھوڑی ہوتی ہے ایسی باتیں کرنے والوں کی میرے خیال میں، ورنہ عام ماڈرن لوگ بھی جو ہوتے ہیں نا یہ بھی رو رہے ہوتے ہیں. آپ دعا میں دیکھتے ہیں نا اسکرین پر، یار بالکل ماڈرن شیوڈ ہوگا، ننگے سر ہوگا، دعا میں رو رہا ہوتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں نہیں روئیں گے تو کہاں روئیں گے یار؟ تو گڑ گڑا کر رو رہے ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے، وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ہمارے کہ اپنی اپنی تھنکنگ ہوتی ہے، سوچ ہوتی ہے. اللہ کرے ان کی سوچ بھی مثبت بن جائے، پوزیٹیو ہو جائے. رونا نہیں آتا تو دوسرے رونے والوں کا مذاق نہ اڑائے، کم از کم اتنا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کافی دن ہو گئے مدنی کسوٹی ایک اہم شخصیت سے ہو نہیں سکی ہے، آج اگر ان سے ہو جائے تو بہت دن ہو گئے نہیں ہوئی.
پچھلے ہفتے ہوئی تھی میرے خیال میں،
ان سے نہیں ہوئی تھی، مفتی احسان صاحب سے نہیں ہوئی ہے،
ان سے نہیں ہوئی.
جی بہت عرصہ ہو گیا، کافی ہفتے ہو گئے.
آئیے تیار ان کو کیا
چلیں پھر شروع کرتے ہیں.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
وہ جاندار ہیں؟
لا جی نہیں، اصل میں سر ہلاتا ہوں پھر بعض وقت یاد آ جاتا ہے کہ ہمارے یہاں تو سر ہلانا یہ نام میں ہوتا ہے، لیکن ایسی قوم میں نے دیکھی ہے، یہ سری لنکا والوں کو دیکھا تھا کہ یہ جب یہ ہاں بولنا تو یوں کرتے، ہم کنفیوز ہو جائے کہ ہاں بولتا ہے کہ نہ بولتا ہے. تو جی نہیں.
کوئی مقام ہے؟
جی نہیں.
کوئی کتاب ہے؟
جی نہیں.
اس شے کا جو تعلق، یعنی خاص تعلق جس کی وجہ سے شہرت ہو، وہ حرمین شریفین سے ہے؟
جی نہیں. اے مشکل تھوڑا کرشمہ پہنچائے گا.
اس کو آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے؟
واللہ واللہ ہو سکتا دیکھا جاتا ہو، لیکن یعنی ہم لوگ ان کو یعنی کہ یوں کہہ سکتے کہ نہیں دیکھ سکتے.
وہ شے آسمانوں پر ہے؟
کہہ سکتے ہیں.
ایک ہی شے ہے؟ ایک ہی شے ہے
میری مراد شے ایک ایک ہی ہے. حاملان عرش اور یہ اس طرح تو بہت سارے تعداد ہیں نا ان کی، فرشتوں کی. تو ہو سکتا ان میں سے کوئی آپ کہیں تو حاملان عرش کا تو نام بھی گاؤں سے لائیں گے. مقرب فرشتے یوں تو چار ہیں، وہ بھی ایک نہیں ہے، میری مرادی سے ایک ہے.
جنت سے اس کا تعلق ہے؟
شہرت اس وجہ سے نہیں ہے.
اس وقت آپ کے سامنے بھی سوالات ہوں گے، نواں سوال ہے یہ آپ کا.
ابھی تک کوئی ٹرننگ پوائنٹ بھی نہیں آیا.
ایک
یعنی اس کو کسی نے بھی دیکھا ہی نہیں کبھی؟
دیکھو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نہ دیکھا ہو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہر شے ان کے پیش نظر ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے بھی کائنات کا ذرہ ذرہ ان کے پیش نظر ہے. جنرلی میں نے کہا نا کہ ہم نہیں دیکھ سکتے. جب انہوں نے دیکھا کس حال میں دیکھا.
وہ شے مادی شے ہے.
ہم مادی تو کہہ سکتے ہیں اس کو. اب مادی کیا ہوتا ہے یہ ہر ایک سمجھے گا نہیں.
یعنی اس کو چھوا جا سکتا ہے یا اس کو آنکھوں سے
چھوا جا سکتا ہے دیکھا جا سکتا ہے. یعنی اس کا جیسے کہ یہ ہے تو یہ مادی شے کہ ایک پتھر ہے یہ مطلب وزن ہے اس کو چھو سکتے ہیں.
سوالات پورے ہو چکے ہیں. امین سنت اگر آپ کو کچھ ایک دو سوالات دیتے ہوں اختیارات یا پھر نام لینا ہوگا یا اشارہ لینا ہے اشارے پہ کی بھی مدد لی جا سکتی ہے.
اشارہ ہی مدد ہی فرماتے ہیں.
اب میں بھی سوچ رہا اشارہ دوں کیا یار کہ اشارہ پھر فوراً پہنچنے کا اشارہ ایسا اڑو دوڑو گلیاں گزر کے آدمی پہنچے. تو ایسا اشارہ بھی سمجھ میں نہیں آتا جو ایسا ہو جو آدمی کو مطلب فوراً سمجھ میں نہ آ جائے.
قرآن میں اس کا تذکرہ ہے.
قرآن کریم میں تذکرہ. سوالات پورے ہونے کے بعد آپ نے سوال کیا شیخ کا نام لینے کے بجائے. چلو
قلم تو نہیں
یہ سوال کر رہے ہیں. اب تو نام لینا
اس میں اندازہ ہی ہو سکتا ہے قلم ہے وہ.
جواب درست ہے. میں پھر ورنہ آپ کو اشارہ دیتا کہ پوری سورت اس کے نام پر ہے. سورت القلم ہے نا قرآن کریم میں. یعنی لوح و قلم. لوح معنی تختی قلم.
اچھا یہ بتائیے کہ یہ دونوں ایک ہی ہیں یا الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں؟
الگ الگ شے نا.
الگ الگ شے.
تختی وہ جس پر لکھا جا رہا ہے. قلم وہ جو لکھ رہا ہے جس سے لکھا جاتا ہے. ماشاء اللہ.
میرا نام جمیل احمد ہے. میں بفر زون سے بات کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے. میں نے دو دمبے یعنی کہ پالے تھے. وہ میں نے نیت یہ کی تھی کہ اس کو بیچ کے میں بڑا جانور خریدوں گا. اب یہ کیا میں کروں؟ ایک دل میرا یہ کر رہا ہے کہ میں نے پالا ہے کہ میں انہی کو ذبح کر دوں. تب میری رہنمائی کریں کیا میں کروں؟ دونوں میرے لیے کیا چیز بہتر ہو سکتی؟
اگر قربانی کی نیت نہیں کی تھی تب تو بیچنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. قربانی کی نیت کرنے کے بعد مسائل ہے. غریب کے لیے الگ مسئلہ ہے. مالدار کے لیے الگ مسئلہ ہے. تو آپ اگر قربانی کی نیت نہیں کی تھی تو بیچنے میں حرج نہیں ہے. بیچ کر بڑا جانور لیں نہ لیں آپ کی مرضی ہے.
بہتر پوچھ رہے تھے کہ تذبذب میں ہیں کہ انہی کو ذبح کر دیں یا بیچ کے دوسرا لیں.
اصل جو بندہ پالتا ہے نا جانور اس کو جب قربان کرتا ہے تو اس کے دل پر بڑا اس میں گرا گزرتا ہے. صدمہ ہوتا ہے. جیسے بات ہوگا تو جانور بھی اولاد کی طرح پیارا ہو جاتا ہے. تو یوں اس کو ذبح کرنے سے نفس پر بہت یعنی کہ بھار پڑے گا. تو یوں اس کی فضیلت بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ اس کو بیچ کر وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. اب وہ کٹے یا جو بھی ہو اس کا تو اب جو لیا اس سے اتنی انسیت اور پیار نہیں ہوگا. تو اس میں مطلب نفس پر یہ برڈن کم پڑے گا اس کو کاٹنا. تو یوں ایک میں نے حکمت کی وجہ سے میں نے عرض کیا کہ حکمت اس میں زیادہ ہے کہ وہ بہتر ہو جو پالے ہیں اور اب ذبح کر رہا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم
صلی
اللہ تعالی علی محمد. یہ چیٹا گنگ جامعۃ المدینہ کے ہمارے بتائے گئے 17 طلبہ کرام 12 ماہ کے مدنی قافلے کے لیے یہ تیار ہیں. اور اس کے علاوہ ڈھاکہ میں پچھلے سال جو ہمارے 16 اسلامی بھائی جن کا جو درس نظامی کورس مکمل کیا مدنی ہوئے, 16 کے 16 12 ماہ کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا. وہ بھی
کیا بات,
ابھی اس وقت اسکرین پر تو نہیں آ رہے لیکن وہ بھی مدنی مذاکرے میں شامل.
ماشاء اللہ, واہ, بہت بہت مبارک ہو. اللہ کریم آپ سب کو بے حساب بخشے, استقامت بھی دے کہ 12 ماہ آپ پورے کریں اور خوب مدنی کام کی دھوم دھام بچائیں.
امیر السنت سے عرض ہے کہ آج الحمدللہ ہمارے اسلام آباد فیضان مدینہ میں کے پی کے سے تعلق رکھنے والے وہ عاشقان رسول جنہوں نے اعتکاف کیا تھا اور مختلف جو کورسز کر کے گئے, تو آج ہمارے اسلامی میں نے کوشش کی اور ان کو جمع کیا. رکن شورا حاجی یافور بھائی بھی وہاں پر موجود ہیں اور مزید یہ وہاں کے کچھ مناظر بھی ہیں کہ الحمدللہ یہ عاشقان رسول جو ہے یہاں موجود بھی ہیں اور آج بھی ایک کورس مکمل ہوا ہے فیضان قرآن کورس. تو یہ مزید بھی کچھ وقت دیں دعوت اسلامی کے لیے, مدنی قافلوں کے لیے, 12 ماہ کے لیے, تو آپ کی دعوت اگیا بھی ہو جائے. ماشاء اللہ
12 ماہ جنہوں نے دیے ان کے پورے ہو گئے؟
نہیں, 12 ماہ کے جو قافلے والوں نے جا کر جو کوششیں کی تھیں اور جو اعتکاف کیا تھا تو وہ عید ملن اجتماع وغیرہ جو رکھنا تھا تو آج یہ کے پی کے والوں کو جمع کیا ہے. تو یہ مدنی مذاکرے سے لے کر کل مغرب تک یہاں پر ہیں.
اچھا,
الحمدللہ یہ
ماشاءاللہ
سکھانے کا سلسلہ ہے.
یار یہ تو سب کو 12 ماہ دینے چاہیے.
واہ کیا بات ہے,
سب ہمت کریں جن کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور گھر سے بھی اجازت ہے, حقوق العباد بھی تلف نہیں کرنے پڑتے, تو وہ موقع غنیمت جانے اور 12 ماہ کے لیے رائے خدا میں سفر کر لیں. بعد میں کریں گے, بعد میں ٹائم ملنا بہت مشکل ہے. کوئی آپ کو اچھی نوکری کی آفر کرے, بے روزگار ہوں آپ, تو آپ یہ تھوڑی بولیں گے بعد میں نوکری کروں گا. آپ یوں ہی سوچیں گے یار یہ نہیں موقع چلا جائے پھر ایسی نوکری نہ ملے, تو ایسا نہ ہو کہ موقع چلا جائے, موت آ جائے اور 12 ماہ کا سفر نہ ہو سکے. تو اس لیے ابھی سے, آج اور ابھی سے ہاتھوں ہاتھ ترکیب فرما لیں 12 ماہ کے سفر کی. یا اللہ جو عاشق رسول 12 ماہ کے لیے سفر کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دے, اس سے پہلے اس کو موت نہ آئے جب تک تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ نہ دیکھ لے. جلدی جلدی اپنی نیتیں بھیجے اور ہمت کرے اور 12 ماہ کے لیے رائے خدا میں سفر کر لے.
ماشاء
اللہ, ہمارا نام لکھوا دیں.
جی نام بھی لکھوا اور ہمیں یہاں اگر بھیج دیں گے تو ممکن ہوا تو ان کی تعداد کا اعلان بھی ہم کریں گے
انشاءاللہ, کہ کوئی محروم نہ رہے.
ماشاء
اور نیت اس کو کہتے ہیں کہ دل کے ارادہ, اب دل میں ارادہ نہیں ہے, خواہ کا مروت میں کہہ دیا اس کو اچھا لگانے کے لیے, اس کو اچھا لگانے کے لیے, تو نہیں پھر تو وہ جبکہ پتا ہے کہ میں نے 12 ماہ سفر نہیں کر رہے اور اپنے کہا میں کروں گا تو جھوٹ ہو جائے گا, الٹا گناہ ملے گا. تو 100% 100% نیت ہو تو ہی آپ لکھوائیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گرمی سے حفاظت کے بدنی پھول, اس کے پیج 18, ہمارے یہاں اس کا ہدیہ 8 روپیہ. الحمدللہ اردو کے علاوہ 4 زبانوں میں منتقل یعنی ٹرانسفر ہو چکا ہے. پچھلا جو رسالہ تھا اس کا نام تھا کپڑے پاک کرنے کا طریقہ, اس کی کارکردگی حاضر ہے کہ ہمارے یہاں 367,773, اس طرح ہمارے ملک میں اسلامی بہن کی تعداد 334,210 اور بین الاقوامی اسلامی بھائی اوورسیز 23,000 اور اسلامی بہنیں 39,660 اور تقریباً ٹوٹل 764,647. تو یہ فگر جو مجھے ملا وہ آپ کو میں نے پیش کیا. کاش اس سال حج کی تاریخ سے پہلے پہلے 11 لاکھ والا ہدف پورا ہو جائے کہ 11 لاکھ پڑھنے کا یا سننے کا ہم کو مطلب تعداد مل جائے پڑھنے والوں سننے والوں کی. ماشاء اللہ یہ فیصلہ آباد والوں نے تو ہاتھ میں رکھا ہے. کیا بات ہے مدینے کی. مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھ میں کالا نمک اور پسی ہوئی اجوائن ملا کر پینے سے گرمی کم لگتی اور وزن بھی کم ہوتا ہے. یا اللہ پاک جو کوئی انسانہ گرمی سے حفاظت کے مدنی پھول کے 18 صفحات پڑھ یا سن لے اس کو قبر و حشر کی گرمی سے بچا. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل دیکھتے رہیے. ماشاء اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد آصف اتاری ہے. میں ایک کپڑے کی دکان پہ بیٹھا ہوا تھا تو ایک درزی جو کپڑا لینے کے لیے آیا اور آ کر کہنے لگا کہ جی ہمیں سفید جو ہے وہ لٹھے کا سوٹ دے دیں اس کا تھان دے دیں. تو جب اسے پوچھا کہ آپ کو لٹھے کا سوٹ کس لیے چاہیے اس نے کہا وہ کفن والا جو کپڑا ہوتا ہے وہ مجھے دے دیں. کچھ دن ہو گئے ہیں کہ ہمارے گاؤں کے اندر فرشتہ آیا ہوا ہے اور آئے دن ایک نہ ایک کوئی نہ کوئی موت جو سے ہوتی رہتی ہے. تو ایسا کہنا اس شخص کے لیے کیا ہوگا؟ براہ کرم اس کا جواب ارشاد فرما دیں.
اصل میں وہ درزی جب لٹھے کا کپڑا لینے کے لیے آیا تو اس نے پوچھا کہ پورے لٹھے کا تھان آپ کیوں لے رہے ہیں؟ تو اس نے اب پتہ نہیں کس انداز میں الفاظ کہے کہ ہمارے گاؤں کے اندر جو ہے وہ فرشتہ آیا ہوا ہے, آئے روز کسی نہ کسی کی موت ہو رہی ہے تو اس لیے پورا تھان خرید کے جا رہا ہوں.
یعنی کفن لوگوں کو جی بانٹوں گا یا ایسا کچھ ہوگا.
وہ لوگ لینے آتے ہوں گے اس کے پاس سلوانے یا کچھ بھی
بیچتا
ہوگا تو اس کے لیے فرشتہ ہمارے گاؤں میں آیا ہوا ہے. یوں
اب یہ بس معلومات کی کمی کی ہے وجہ. فرشتے تو ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں, اعمال لکھتے ہیں. پھر یہ کہ ملک الموت کو ملک الموت علیہ السلام تو ایک وقت میں ساری دنیا میں جہاں بھی ان کے لیے تو ہتھیلی کی طرح یہ دنیا جس کی چاہے وہ قبض کر لے. پھر ان کے معاونین بھی ہیں. تو یہ کہنا درست نہیں ہے کہ ہمارے گاؤں میں فرشتہ آیا ہے اور وہ اس لیے موتیں ہو رہی ہیں. فرشتے تو ہر جگہ ہوتے ہیں, مسجدوں میں بھی ہوتے ہیں.
یہاں پر مراد یہی موت کا
ملک الموت تھا.
اب وہ ایک اس طرح کا جملہ بعض صورتوں میں سخت بھی بنا.
ہاں جملہ ایسا بولنا نہیں چاہیے, اس سے توہین نہیں کی ہوئی.
سوال کا جملہ جو ہے وہ ہم دوبارہ وہ
دن ہو گئے ہیں کہ ہمارے گاؤں کے اندر فرشتہ آیا ہوا ہے اور آئے دن ایک نہ ایک کوئی نہ کوئی موت جو سے ہوتی رہتی ہے. تو ایسا کہنا اس شخص کے لیے کیا ہوگا؟ برائے
وہی ہے کہ وہ کوئی نہ ظلم کی نسبت کی ہے نہ برائی کی ہے فرشتے کی, نہ فرشتہ آیا ہوا ہے اور روح قبض کر رہا ہے, اموات ہو رہی ہیں ہمارے یہاں. اس نے اس پر حکم تو کیا لگے گا, لیکن ایسا بولنا یہ اس کی ضرورت نہیں ہے بولنے کی. اموات ہوتی ہیں, بعض وقت بیماریاں بھی پھیلتی ہیں, سیلاب آ جاتا ہے, ایکسیڈنٹ میں ایک ساتھ نہ جانے کتنے افراد موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں. صلو علی
صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی اشعار کی تکرار. جی نعت خوان اسلامی بھائیو, میں شعر پڑھوں گا, آخری حرف پر آپ نے کلام پڑھنا ہے. کوئی بھی مفتی شرعہ بھی ہے, قاضی ملت بھی ہے, علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر.
رہے جاتے ہیں یہ ارمان
درس میں سنا دے یار کسے رہے,
رہے جاتے
نام حق پر کرے محبوب دل و جان قربان, حق کرے عرش سے تا عرش نثار عارض ذات.
ضیاءالدین مرشد کے صدقے میں آقا یہ عطار آئے دوبارہ مدینہ.
ضیاء پیروں مرشد کے سجدے میں آقا, ضیاء پیروں مرشد کے سجدے میں آقا, یہ
چاہیں تیری گلی میں ہوں مٹ کے خاک, دنیا میں آج کس کو نہیں آبرو پسند. دال
دل میں ہو
مجھ کو پیارے نارے جہیم سے ہو, تم ہو شفیع محشر تم پہ سلام ہر دم.
مجھے در پھر بلانا
بات ہے مدینے کی. اب دوسرا مرحلہ شروع ہوگا, اس میں میں آپ کو پہلا مصرع سناؤں گا, آپ نے اس کا دوسرا مصرع پڑھنا ہے اس شعر کا. ثناء سرکار ہے وظیفہ, قبول سرکار ہے تمنا.
ثناء سرکار ہے وظیفہ,
آسیوں تھام لو دامن ان کا, وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے.
طرف سے پڑھ لیں
ترنم سے.
آسیوں تھام لو دامن ان کا,
حشر آسی مزے لے رہے ہیں.
پڑھ دیں وہ نا باپو طرز میں پڑھ دیں گے پھر دوسرا.
دمِ حشر آسی مزے لے رہے ہیں شفاعت کسی کی تو رحمت کسی کی شفاعت کسی ہے رحمت کسی
ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی ثنا خوانی. دوسرا شعر پڑھ رہے ہیں. دوسرا مصرع.
ملا ہے فیض عثمان ملا ہے فیض عثمان ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی ثنا خوانی ملی تقدیر سے مجھ کو
مرحلہ. اس میں اشعار کے درمیان کا آپ کو لفظ بتایا جائے گا اور آپ کو پھر وہ شعر مکمل کرنا ہے. تو پہلا جو اس کا حرف ہے واللہ, بیچ میں ہے. چلیں آپ کو ہنٹ دے دوں. ایک زندہ.
تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, چشمِ عالم سے
سستا. شعر کے بیچ میں ہے, آپ نے شعر مکمل کرنا ہے.
وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا,
انجمن.
دل میں ہو یاد تیری
یہ شعر مراد نہیں ہے. یہاں بیچ میں انجمن آیا. کچھ اشارہ دیتا ہوں. کعبہ. کعبہ ہے بے شک.
کعبہ ہے بے شک انجمن آرا گر ساری بہار دولا کے گھر کی ہے.
کعبہ ہے بے شک انجمن آرا دلہن مگر ساری بہار دلہنوں میں دولہا کے گھر کی ہے.
ساری بہار دلہنوں, ساری بہار
دلہنوں میں دولہا کے گھر کی ہے. اس کا مطلب کیا ہے بابا؟
آپ ہی بتائیے.
میں آپ سے سن لوں.
کعبہ شریف تو اپنی سجاوٹ میں جو میں اپنی موٹی عقل کے مطابق کعبہ شریف اپنی سجاوٹ میں اپنے جلووں میں اپنی بہاروں میں بے شک یعنی کہ کسی دلہن سے کم نہیں ہے.
واہ.
مگر سب دلہنوں میں ساری دلہنوں میں
دولہا کے سب ساری بہار دلہنوں میں
ساری بہار دلہنوں میں دولہا کے گھر کی ہے. اصل جو دولہا ہے وہ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جن کو بھی کوئی وہ جلوے ملے سجاوٹیں ملی بہاریں ملی چمک دمک ملی وہ سب کا سب جو کچھ صدقہ ہے یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
خدا کی سلطنت کا
درمیان کا حرف ہے سونا. سونا سونا اس کا اشارہ سونا ہے.
سونا پاس ہے
وبرکاتہ. جوید عطاری اباڑا
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پاپا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بعض عامل حضرات کو اگر کسی کا نام بتایا جائے تو وہ اس نام کے ہند سے نکال کر یہ بتاتے ہیں کہ یہ آدمی برا ہے اور یہ آدمی اچھا ہے. حتیٰ کہ یہاں تک چلے جاتے ہیں یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ اس کی شادی نہیں ہوگی یا اس کی شادی ہوگی. لہذا پاپا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایسا کرنا کیا شرن درست ہے؟ اس کا جواب عطا فرمائیے گا. شکریہ.
ایسا کرنا شرم درست نہیں ہے. ان لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہیے. جا جا کر حوصلہ افزائی کرتے ہیں ان کے پیسے بھی لیتے ہیں لوگ اور پھر آدمی مایوس ہو جائے پھر شادی نہیں ہوگی بول دے تو بیچارہ وہ ٹینشن میں آ جائے. شادی ہو بھی جائے اس کی کچی بھی ہو جائے لیکن پیسے تو وہ بٹور گیا نا تو ایسوں کے چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ کسی نے ایک کو چھیڑا تھا بتایا تھا کہ میں بولا میرا دوست تھا وہ فلاں ملک میں تو وہ زندہ یا مر گیا ہے تو اس نے اپنے دیکھ کر بتایا کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے تو وہاں سے رہا تھا تو زندہ ہے. تو یہ ہوتا ہے ان لوگوں جو بابا جی ہیں ان کے مطلب اس طرح کی باتیں نہ پوچھی جائیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد عزیز اللہ تاری سردار آباد سے. میرے پیارے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، میرے گھٹنے اور کمر میں درد رہتے ہیں، کیا طواف کے دوران، سعی کے دوران اگر تھک جائیں تو بیٹھ کر کچھ دیر آرام لے سکتے ہیں؟
جی ہاں، لے سکتے ہیں. اللہ آپ کو حج مبارک کرے اور اس کی برکتیں نصیب فرمائے، قبول بھی فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
محمد صادق اتاری،
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد صادق اتاری ازدیاد حب پاک زیائی کا بنا. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ ہاتھ ملاتے وقت جو ہے جھکنا منع ہے حد رکو تک، تو درس کے بعد جو ملاقات کرتے ہیں سمے تو بیٹھ کر ہی ملاقات کرتے ہیں، تو اس دوران کچھ اسلام میں دور بیٹھے ہوتے ہیں تو اس وقت ہاتھ ملانے کے لیے جھکنا پڑتا ہے، تو کیا بیٹھ کر ملاقات کرتے ہوئے بھی ہاتھ ملاتے ہوئے جھکنا منع ہے؟
بڑی دور کی نکالی ہے، تھوڑا جھکنا مکرو ہے، اور اتنا جھکا مسافہ کر رہا وقت بہار شریف میں جو لکھا ہے، ہاتھ ملاتے وقت تھوڑا جھکا یہ مکرو ہے، اتنا جھکا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائے تو یہ حرام ہے. اب بیٹھے بیٹھے اور دور رہے تو یہاں ضرورت ہے نا ہاتھ بڑھانے کی، اب وہ یا تو کرامت دکھائے کہ یوں بیٹھے بیٹھے اشارہ کرے اور اس کا ہاتھ لمبا ہو جائے یا آپ کا ہاتھ لمبا ہو جائے اور یوں آپ بلا لیں، تو یہ بھی تو مسئلہ ہے کہ جہاں ضرورت ہے. اب ہاتھ چومنا ہے، ہاتھ ملانا بھی ہے اور ساتھ میں چومنا بھی ہے، تو اب بغیر جھکے تو چومے گا کیسے؟ چلو ہاتھ تو ملا لیا تو کھڑے کھڑے، اب چومنے کے لیے اس کو یوں کھینچ کے اپنے منہ تک لائے گا تو یہ تو بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. تو یہاں چومنے کے لیے جھکنا یہاں ضرورت ہے، اس لیے حرج نہیں ہے. تو یوں دور بیٹھا ہو تو یوں کر کے ہی ہاتھ بڑھیں گے، تو یہاں ضرورت ہے، تو یہ اس کو مکرو یا حرام نہ کہا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
پیارے
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ نبی تھے یا اعلان نبوت کے بعد آپ کو نبوت ملی؟
حدیث پاک میں کنت نبیاً و آدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے. آدم کا پتلا نہ بنا تھا جب بھی وہ دنیا میں نبی تھے، ہے ان سے آغاز رسالت صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد الطاف ہے، میرا تعلق پنجاب ضلع مظفر گڑھ سے. امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ اگر والدین کا انتقال ہو چکا ہو اور انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی قربانی کی نہ ہو، کیا ان کی اولاد میں سے ان کی قربانی کر سکتے ہیں ان کے نام کی؟
اس سال ثواب کے لیے قربانی ہو سکتی ہے، کوئی حرج نہیں، کرنی چاہیے، اچھی بات ہے. اب زندگی میں کی ہو یا نہ کی ہو، ہر سال 100 بکرے کرتے ہوں اور اب وفات ہو گئی، تب بھی اس سال ثواب کے لیے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. زندہ بھی ہوں تب بھی اس سال ثواب کے لیے قربانی ہو سکتی ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
عبد الجلیل اتاری مجلس مدنی کورسز معلم. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کتنے حج کیے اور حج مبرور کی کیا نشانیاں ہیں؟ جواب عطا فرمائیں.
فرض حج فرض ہونے کے بعد آپ نے ایک ہی حج فرمایا ہے،
وہی حجت الوداع بھی تھا، آخری حج، پہلا اور آخری حج. حج مبرور کی کئی نشانیاں دی گئی ہیں. اعلی حضرت نے ایک نشانی یہ بھی لکھی ہے کہ حج مبرور کی نشانی یہی ہے کہ پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے، یہ اہم ترین نشانی، پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
صاحب میرا نام محمد عرفان اختاری ہے، اور جیسے ہم سمر کو ہاتھ میں لگا ہو اس میں نماز ہو جائے گی یا نہیں؟
وہ تو دے جم جاتی ہے اس کے، تو یہ بعض لوگ کام کرتے ہیں لگانے کا، تو وہ ان سے دھلتا نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے یہ کام کرتے ہوں.
یہ ہٹ جاتا ہے اس میں، یعنی اگر تو ہٹانے کی کوشش کریں گے تو یہ افشاں وغیرہ کی طرح نہیں ہوتا.
اچھا،
اس کو ہٹانا ممکن ہوتا ہے، تو یہ رگڑتے ہیں تو اس سے یہ دور ہو جاتا ہے، اس کو تو دور کرنا ہوگا. ہاں، یعنی اپنے طور پہ دور کر لیا اور یہ سمجھے کہ دور ہو چکا ہے، کہیں عدم توجہ ایسی جگہ تھی کہ جہاں پر توجہ عام طور پہ جاتی نہیں ہے، وہاں چپکا رہ گیا تھا، تو اس صورت میں نظر نہ آیا تو نماز ہو جائے گی، لیکن جیسے ہی نظر آئے گا اس کو دور کرنا ہوگا. یعنی نماز کے بعد نظر آتا ہے تو اس کو دور کر کے اس جگہ کو دھونا ہوگا، نماز بہرحال وہ ہو جائے گی، لیکن ویسے اس کو دور کرنا یہ ضروری ہے.
اب دوسری نماز اگر نظر آ گیا تو جو پہلے نماز پڑھ لی تھی وہ تو ہو گئی، اور اب نظر آنے کے بعد دھوئے بغیر نماز پڑھے گا اس کو ہٹائے بغیر، اب وہ نماز نہیں ہوگی. اور نماز کے دوران بھی نظر آ گیا تو اب یہ کہ اس کو اکھڑ کر وہ دھونا ہوگا اور نئے سرے سے نماز پڑھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ قربانی کے جانور کو نہلایا جا سکتا ہے؟
جی ہاں، نہلایا جا سکتا ہے جب کہ ضرورت ہو.
الحمدللہ آج جو ہمارے مختلف مقامات سے ہم یہ مناظر دیکھ رہے ہیں کہ اسلام بھائی جو مدنی مذاکرے میں شامل ہیں، تو الحمدللہ امیر علیہ سنت نے ابھی جو 12 ماہ کی جو ترغیب ارشاد فرمائی ہے، تو ہمارے فیصل آباد میں جو نگران پاکستان کابینہ کے پاس اسلام بھائی حاضر ہیں، تقریباً 11 اسلامی بھائیوں نے الحمدللہ 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، اور اسی طرح زمزم نگر حیدرآباد میں بھی ہمارے رکن شورا حاجی فاروق جیلانی، ان کے پاس اسلام بھائی جمع ہے الحمدللہ، وہاں اب سے 26 اسلام بھائی نے اپنے آپ کو 12 ماہ کے لیے پیش کیا، اور یہ 26 اسلام بھائی کل انشاءاللہ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں باب المدینہ کراچی بھی حاضر ہوں گے. اور اسی طرح اس وقت جو گاؤں تمبولی کامو کی پنجاب میں جو اطراف گاؤں کے جو ہمارے ذمہ داران اسلام بھائی نے کوششیں کی، تو دیکھا جا رہا ہے کہ ان میں بھی ایک بہت بڑی تعداد الحمدللہ آج یہاں پر موجود نظر آ رہی ہے، اور یہ بھی کچھ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں. ماشاءاللہ ایک بہت بڑی تعداد ہے الحمدللہ گاؤں تمبولی کامو کی میں.
ماشاءاللہ یہ بہت بڑا اجتماع ہے ماشاءاللہ.
بابا یہ ہمارے اسلام بھائی جو ہے یہ اطراف گاؤں کے جو ہیں انہوں نے یہ کوششیں کی ہیں.
ماشاءاللہ مرحبا، اللہ ان کی کوششیں قبول فرمائے. یہ واقعی یہ زبردست اجتماع گاؤں قبولی، میں نے تو نام ہی پہلی بار سنا.
تمبولی
تا
جی جی
تب بولی
تم
تمبولی
جی جی.
اچھا اس میں بس ہاں میم بھی ہے تمبولی. آئے آئے، تو پہلی بار نام سنا ہے. کاموں کی کا پتا ہے مجھے، کاموں کی تو گیا بھی ہوں. تو یہ ہوگا تو اس میں ذرا اطراف کا نا، تو کاموں کی شہر کے بھی اس طرح بھائی ہوں گے اس میں. ماشاءاللہ بہت کوششیں کی ہیں، اللہ سب کو بے حساب مغفرت سے نوازے ماشاءاللہ.
اور یہ ہمارے جو مجلس رابطہ برائے تاجران، جو ان کے بھی جو ملک سے کے مختلف حصوں سے جو اسلام بھائی حاضر ہوئے فیضان مدینہ،
تو ان کے بھی ذمہ داران کے میسیجز ہیں کہ بہت مشکل بھی ہوئی ان کو کیونکہ ٹرینیں کچھ لیٹ بھی ہیں
اللہ
تو سفر میں بھی ان کو آزمائشیں ہوئی تو کافی آج یہ جو ہے تھکے ہارے پہنچے یہاں پر
ماشاء اللہ ایک دن کے لیے آئے
جی آج رات گزارے
اللہ ماشاء اللہ مرحبا
ابو المدینہ مدرسۃ المدینہ کیماڑی کے بھی یہ اسلام بھائی آئے
ماشاء اللہ مرحبا
اور اسی طرح ہمارے مدرسۃ المدینہ آن لائن ان کے بھی ایک شاخ اقصا مسجد صدر کے بھی اسلام بھائی آج یہاں پر خصوصیت کے ساتھ
کیا بات ہے اب گھر بیٹھے مکتبۃ المدینہ کی کتب و رسائل حاصل کرنا ممکن ہو گیا مجلس سے مکتبۃ المدینہ نے اپنے کال سینٹر کا آغاز کر دیا ہے جس میں صرف ایک ہی نمبر ہے جسے آپ یاد کر لیں اور اپنے موبائل میں محفوظ کر لیں اب اس ایک نمبر پر کسی بھی شہر کسی بھی بستی سے آپ کال کر کے کتب و رسائل کا آرڈر بک کروا سکتے ہیں وہ نمبر یہ ہے 031-311-39-278 اتوار اور دیگر چھٹیوں کے دن کے علاوہ اس کے اوقات یعنی ٹائمنگ صبح 9 بجے سے شام 6 بجے تک ہے اور یہ صرف ہمارے ملک کے لیے ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اچھا یہ اس میں کوئی یہ نہیں مجھے لکھ کر دیا کہ کتنی رقم کے ہوں گے تو آپ گھر دینے جائیں گے اب 10 روپے والا رسالہ دینے تو گھر نہیں جائیں گے نا یہ پہلے بھی میں نے یاد دلایا تھا کہ یار کوئی اس میں اماؤنٹ ہونی چاہیے کہ اتنے 100 کا یا اتنے 1000 کا ہوگا تو ہم دینے جائیں گے
انشاءاللہ
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد فرمارے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم تین مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی آئیے مل کے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ محمد حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس سے خیر اور مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مور لگا دی جائے گی آئیے مل کے پڑھتے ہیں سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلوا على الحبيب
صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے رکن شورا حاجی منصور اتاری کے تایا جان کا آج انتقال ہوا ہے. ان کا نام معراج دین ہے اور ہمارے باب المدینہ اورنگی ٹاؤن کی جو کابینہ ہے اس کے ڈویژن مشاہد کے نگران افروز اتاری ان کی والدہ کا بھی آج انتقال ہوا ہے. ان کے لیے دعا فرمائیے.
اللہ اللہ. ایک تو معراج دین حاجی منصور کے تایا
جی جی
اور ایک وہ
افروز اتاری
افروز مبلغ دعوت اسلامی افروز
جی جی
کی امی جان
جی جی.
اور بھی کچھ اموات ہوئی ہیں. ہمارے بہت ہی اچھے بزرگ تھے یار, یہ میں نے ان کی زیارت بھی کی ہے اور ہمارا وہ ساتھ بھی دیتے تھے دعوت اسلامی کا مدنی کام ہوگا. قنوج والے پیر طریقت حضرت علامہ مولانا مفتی آفاق احمد مجددی نقشبندی, یہ بھی بیچارے 9 ذی القعدہ 1440 ہجری کو قنوج اتر پردیش ہند میں انتقال فرما گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کی وساطت سے ہم قنوج بھی گئے تھے ایک بار, رات میں اترے تھے وہاں. تو حضرت مولانا احمد سعید مجددی صاحب مدرس الجامعہ الاحمدیہ قنوج, حضرت مولانا برکات احمد مجددی صاحب مدرس الجامعہ الاحمدیہ قنوج کی خدمتوں میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے والد محترم مبلغ دعوت اسلامی ہمارے کرم فرما پیر طریقت حضرت علامہ مولانا مفتی آفاق احمد مجددی نقشبندی کے بارے میں یہ اطلاع ملی کہ 9 ذی القعدہ 1440 ہجری کو قنوج اتر پردیش ہند میں وصال فرما گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. نیز مدنی انعامات کے ہمارے دنیا بھر کے ذمہ دار حاجی منصور اتاری کے تایا جان معراج دین کا انتقال ہو گیا, مبلغ دعوت اسلامی افروز کی امی جان بھی وفات پا گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت مولانا مرحوم مفتی آفاق احمد مجددی نقشبندی صاحب معراج دین صاحب اور ام افروز کو غریق رحمت فرما. یا اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرما. مولا کریم ان کی قبروں پر انوار و تجلیات کی برسات فرما. الہ العالمین ان کی قبریں تا حد نظر وسیع ہو جائیں. یا اللہ ان کی قبر جہاں تک نظر پہنچے بس وسیع ہو جائے, بہت بڑی ہو جائے, چوڑی ہو جائے, لمبی ہو جائے, نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے نور سے بھر جائے. یا اللہ انہیں بے حساب مغفرت سے مشرف فرما کر جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. یا اللہ ان کے سوگواروں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما. مولا کریم میرے پاس جو کوئی ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں انہیں قبول فرما, اپنے کرم کے شاہ نشان ان کا اجر عطا فرما. یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت قبلہ آفاق احمد مجددی نقشبندی صاحب اور معراج دین صاحب اور ام افروز سمیت ساری امت کو عنایت فرما. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں تمام سوگواروں سے تعزیت کرتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اور جو مجھے اپنی نیکیاں ایصال کریں ان سب پر اپنے کرم کے شاہ نشان اجر عطا فرما. یہ سارا اجر ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مزید ان کو عطا فرما جملہ انبیاء و مرسلین، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات مؤمنین، مسلمات مسلمین، خصوصاً والدین مصطفیٰ حسنین کریمین، شہیدان و سیران کربلا، جمیع اہل بیت الطہار، امام اعظم غوث الاعظم غریب نواز اعلی حضرت، امام غزالی اعلی حضرت، صدر شریعت، قطب مدینہ، صدر الفاضل، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی، حاجی فاروق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات مبلغین مرحومین، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری بے حساب مغفرت کر دے. مولا کریم جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ گناہوں سے نفرت دے دے، نیکیوں سے محبت دے دے. یا اللہ نیکیاں کرنے والا بنا دے، نیکیوں میں دل لگا دے، نمازوں میں دل لگا دے، سجدوں کی لذتیں مرحمت فرما. الہ العالمین ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں. مولا کریم جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، بدگمانی، بد کلامی، دل آزاریوں وغیرہ وغیرہ سے ہم سب کو بچا. الہ العالمین ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا. یا اللہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما. ہمارے مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، جن کی رقمیں پھنسی ان کے حقوق مل جائیں. الہ العالمین بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عنایت فرما. الہ العالمین جن کی اولاد نافرمان ہے ان کو فرما بردار کر دے. یا اللہ جو جھوٹے کیسوں میں مبتلا ہے ان کے جھوٹے کیس ختم ہو جائیں. مولا کریم مظلوم قیدی رہا ہو جائیں. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله
محبوب كبرياء سے میرا سلام کہنا محبوب کبرياء سے میرا سلام کہنا سلطان انبیاء
جب چاہیے پر پر
والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي جبه وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم
فيزان مدني مذكرة فيزان مرشدی اتار پر مرشد کی آل پر
نور کی برسات ہو
حسن جمال مصطفیٰ
مرحبا سج مرحبا
حسن جمال مصطفیٰ
مرحبا سج مرحبا
اوج جمال مصطفیٰ
مذاکرہ ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ